some defect arises in nature of change. A problem you hota hai, bahut sare log kehte hain change relative jisme bhi hai wo darasal change ko ek factual reality ke taur pe pesh karke ये इम्प्लाई करते हैं कि हर चीज तब्दील हो जाती है. तो चूंकि हर चीज तब्दील हो जाती है इसलिए अकदार भी तब्दील होती हैं और खैर और शर के पैमाने भी तब्दील होते हैं. लिहाजा मजहबी तरशीहात और तौजीहात भी तब्दील होती हैं. इससे वो इम्प्लाई ये कहते हैं कि सच नहीं है, सच्चाई कोई चीज नहीं है, बल्कि सच्चाई एक तब्दीली चूंकि फैक्ट है और वो रियलिटी है और चूंकि वो तो है और तो नजर आ रहा है, लिहाजा हर चीज तब्दील होती है, लिहाजा सब चीजें तब्दील है. लिहाजा किसी चीज पर इंसिस्ट करना कि नहीं ये तब्दील नहीं होगा, ये एक खास किस्म की डॉगमेटिक और गैर अकली और गैर मंतकी पोजीशन है. डॉगमेटिक पोजीशन है, एक अहमकाना पोजीशन है. क्या कहें, नहीं ये तो तब्दील नहीं होगा. मतलब इबादत का तरीका, इबादत के तरीके वो थे उनके पास उस जमाने में, बड़ा वक्त था, फजूल इधर उधर घूमते रहते थे, चलो 3-5 इबादतें करो. ये वो अब तो ये कि दुनिया में तरक्की करनी है, GNP पर कैपिटल इंक्रीज करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, नमाज बस नमाज है, दिल अल्लाह से जोड़ लो, रास्ता हो गया. फिर क्या नमाज पढ़ो, ये जमात ये वो ये क्या चक्कर है, और ये सब इबादत वगैरह क्या है. ये भी तब्दील होने चाहिए, इबादत के तरीके भी बदलने चाहिए और ये सब कुछ बदलना चाहिए, और जिस तरह कॉन्सर्ट होता है उस तरह से इबादत होनी चाहिए, सब लोग आते हैं कितना अच्छा लगता है, पैसे भी बनते हैं, ये है वो है, ये सब चीजें तब्दील हो जाए. लेकिन तुम कहो नहीं ये देखो ये सजाएं हैं, ये हलाल हराम की बुनियादें हैं, ये सही और गलत के फैसले हैं, ये रिश्तों की नौइयतें हैं, ये सब रिलेटिव होता है. इसीलिए जो बताने की कोशिश कर रहे हैं इन डिस्कशंस के अंदर वो ये कि भाई चेंज जो है, चेंज इन इटसेल्फ एक तरह की चेंज नहीं होती, कई तरह की चेंज. आप चेंज की बात कर रहे हो, फाइन, कौन सी चेंज की बात कर रहे हो? तो एक तरह की चेंज हमने देखी थी जो हेराक्लाइटेनियन फ्रेमवर्क से निकलती है, जो पीरियोडिक चेंज है, उस चेंज में चेंज भी है और परमानेंस भी है, वो रिपीट इटसेल्फ, यानी कि पेंडुलम की जो चेंज होती है वो चेंज तो है लेकिन उसमें स्टैग्नेंसी भी है, वो एक ही तरह ऑसिलेट करती है, टू एंड फ्रो, विच रिपीट्स इटसेल्फ. अब एक पत्थर तुम मारते हो और पानी के अंदर अप एंड डाउन जो है वो कागज का टुकड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ये क्या है, टू एंड फ्रो है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो ये चेंज है लेकिन इसमें एक परमानेंस भी है. ठीक, ये जब आप चेंज को प्रॉब्लमेटाइज नहीं करेंगे, नेचर ऑफ चेंज को प्रॉब्लमेटाइज नहीं करेंगे, चेंज को एक मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे लेंगे विदाउट एड्रेसिंग द नेचर ऑफ द चेंज, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिराइव कंसिस्टेंट कंक्लूजन्स विदाउट प्रॉब्लमेटाइजिंग दी नेचर ऑफ चेंज. तो हमने एक चेंज का तस्वीर आपको बताया जिसमें चेंज जो है वो रिपीट करती है, फिर उसकी इम्प्लीकेशन बताई. दूसरा जो चेंज का तस्वीर है वो है मैकेनिक चेंज. तारीख में एक तरह की जो चेंज है, तारीखियत को समझने के लिए एक चेंज की जो नेचर है वो क्या है, वो पीरियोडिक है, दूसरी मैकेनिक. अब ये बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन कंसेप्शन है ऑफ हिस्ट्री. क्रिश्चियन ये कहते हैं कि तारीख किसी इंसान के लिए सफर करती है, तारीखी अमल, पूरा इंसानी तारीखी अमल एक बींग के लिए, अगर तुम इंसान नहीं तो फिर एक बींग के लिए वो सफर करता है, जैसे हजरत ईसा के लिए. तो आप देखेंगे क्रिश्चियन ने क्या किया, हजरत ईसा से पहले का दौर, हजरत ईसा के बाद का दौर, और फिर हजरत ईसा के नेक्स्ट अराइवल, जब दोबारा वो तशरीफ लाएंगे उसका दौर. इस तरह तीन हिस्सों में इंसानी तारीख को ब्रेक कर दिया. तो अब ये जो इंसानी तारीख का ब्रेकअप है वो حضرت عیسیٰ کے ریفرنس میں ڈٹرمن ہوگا. حضرت عیسیٰ, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا دور, حضرت عیسیٰ کے بعد کا دور, اور حضرت عیسیٰ جب تشریف لے آئے. تو پہلے دو ادوار میں جو کامنالٹی ہے وہ یہ کہ دونوں میں حضرت عیسیٰ موجود نہیں بذات خود. پہلے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا دور, اس میں حضرت عیسیٰ موجود نہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے, انہوں نے جو بھی اپنی تعلیمات تھیں وہ پہنچائیں, اس کے بعد وہ حضرت اللہ کے پاس واپس چلے گئے. اور دوسرا جو بھی اس میں بھی حضرت عیسیٰ موجود نہیں ہے. اور جب تیسرے میں وہ خود تشریف لے آئیں گے تو اس وقت وہ بذات خود موجود ہوگی. تو تیسرے دور میں وہ ہوں گے, لیکن شروع کے جو دو دور ہیں ان میں حضرت عیسیٰ بذات خود موجود نہیں ہے, لیکن وہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ موجود رہیں گے. یہ جو چینج کا تصور ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے بعد کا جو دور ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی تشریف نہیں نہ حضرت عیسیٰ, لہذا وہ تو ابھی ڈسکورس میں آیا نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ سے پہلے دوبارہ تشریف لانے سے پہلے کا جو دور ہے اس میں ہم کون سے پیریڈ میں ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ تشریف لا کے جا چکے ہیں, دوسرے پیریڈ میں ہیں. تو جس زمانے میں کنسیپچولائز کیا جا رہا ہے آئیڈیا, ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے نتیجے میں جو افراد کرسچن ہوئے انہوں نے پھر اس کو کنسیپچولائز کیا. تو یعنی کہ یہ کنسیپچولائز جو ہوا ہے تاریخ کا تصور وہ حضرت عیسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد کا دور ہے, اس لیے سیکنڈ پیریڈ ہے. سوال یہ کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف نہیں لائے تھے اس دور سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اس دور تک کا جو انسان تھا وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کرسچینٹی اون کرتی ہے تمام پیغمبروں, حضرت آدم کو بھی اور حضرت نوح کو بھی اور حضرت ادریس کو, ڈیوڈ کو بھی اور سب کو, حضرت داؤد کو بھی, سب کو اون کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہسٹوریکل پروسیس جو ہے وہ کانٹینیویشن میں ہی دیکھے گا, یعنی کہ ریویل ٹیکسٹ کانٹینیویشن میں دیکھے گا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کانٹینیویشن میں دیکھے گا. لیکن وہ تمام جو پیغمبر آتے چلے جا رہے ہیں وہ دراصل گراؤنڈ بریک ڈیولپ کر رہے ہیں, کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کے لیے. اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لا کے چلے جائیں گے تو دوسرا دور ان کے نیکسٹ ارائیول کے لیے بنیادیں فراہم کرے گا, کہہ جائے گا کہ وہ خود آ جائیں اور الٹیمیٹ سیلویشن پاسبل. اس چینج کو اب آپ کمپیئر کریں ہیرکلائٹینین کنسیپشن. تو ہیرکلائٹینین کنسیپشن سیکولر تھا, لیکن یہ جو کنسیپشن ہے فیلیولوجیکل ہے, ان کے پرپزفل ہے ہسٹوریکل پروسیس. پرپزفل کس سینس میں ہے؟ پرپزفل اس سینس میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے پروجیکٹ کی تکمیل ہے, یعنی پوری انسانی تاریخ ہے. دی پروجیکٹ آف حضرت عیسیٰ کرائسٹ, پروجیکٹ آف کرائسٹ. اور کوئی بھی دائرہ زندگی کا, چاہے وہ سوشل ہسٹری کا ڈائمینشن ہو, پولیٹیکل ہسٹری کا ڈائمینشن ہو, کلچرل, اکنامک, ریلیجیس, وٹ ایور, وہ اس آل انکمپیسنگ فریم ورک سے باہر نہیں جاتا. لہذا مچینیت کنسیپشن آف ہسٹری ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ آپ ظاہر ہے کہ تاریخی دور کو حضرت عیسیٰ کے تناظر میں دیکھو گے. لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب اس تاریخی عمل کے نتیجے میں جس قسم کی معاشرت, جس قسم کی ریاست, جس قسم کی سماجیات, جس قسم کی اخلاقیات ظہور پذیر ہوگی, اس کو کس ڈائریکشن پہ اور کس نہج پہ رکھنے کی کوشش کرے گا؟ وہ اس نہج پہ رکھنے کی کوشش کرے گا جو کہ حضرت عیسیٰ سے کمپیٹیبل ہے, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے کمپیٹیبل. یہ ایک ٹیلیولوجیکل ایفرٹ وہ کرے گا. وہ آدمی جو مسینیے کنسیپشن آف ہسٹری پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کوئی ایسا ہسٹوریکل فیکٹر, ایک ایسا ہسٹوریکل پروسیس, ایک ایسا ہسٹوریکل ایولیوشن آف انسٹیٹیوشن قبول کر لیں جو کہ ایک کرائسٹ ہو, یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اگر وہ اس تصور تاریخ پہ یقین رکھتا ہے. جس چیز کو بھی جائے پر دیا, کوئی سیاستی ڈھانچہ پیدا ہوگا, کوئی سماجی ڈھانچہ پیدا ہوگا, کوئی اخلاقی ڈھانچہ پیدا ہوگا, تو اس کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہوگا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے. جتنا قریب ہوگا اتنا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا, اور جتنا دور ہوگا اتنا اس کو ریزسٹ کرنا واجب ہوگا اس آدمی کے اوپر جو مسیحیت کنسیپشن آف ہسٹری پہ یقین رکھتا ہے. کیونکہ تاریخ انسانی کو دیکھنے کا کوئی دوسرا تناظر اس کے پاس ہے نہیں, اور یہ نہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا, وہ نہیں دیکھنا چاہتا, ڈیمانڈ کرتا ہے مسیحیت کنسیپشن آف ہسٹری کہ نہ دیکھو اسے, دیکھو ڈیویشن آف دی ول آف دا کرائسٹ, deviation from the path of the Christ, deviation from the values of the Christ, deviation from the teachings of Christ. تو جب تم اس تناظر میں دیکھو گے تو کوئی بھی دور ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی اقدار ہو, ان کو تم دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ کنسسٹنٹ ہے یا انکنسسٹنٹ ہے. اب پرابلم کیا ہے, یورپ کے اندر اگر دیکھا جائے تو کرسچینٹی نے وہ ٹف ٹائم نہیں دیا 17ویں صدی کے بعد سے ماڈرن تھاٹ کو جیسا کہ اس کا پوٹینشیل ہے کہ وہ دے سکے. سو ایز دا کیس وتھ جوڈائزم, اس نے وہ ٹف ٹائم نہیں دیا جو ٹف ٹائم وہ دینے کا پوٹینشیل رکھتا تھا. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایک سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ اتنے کمیٹڈ کرسچن یا اتنے کمیٹڈ جیوز نہیں رہے, اس لیے ٹف ٹائم نہیں دیا. یہ ایک کنسپیریسی تھیئری ہے کیا پروگرام ہے, وہ دراصل ان کا ایمان ہی ٹھیک نہیں تھا, وہ اپنے اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے, یا یو نو یہ ایک الزام تراشی کے زمرے میں آ سکتا ہے. وہ کہ نہیں تمہیں کیا پتا, میرا دل چیر کے دیکھا تم نے کہ میں کمیٹڈ نہیں ہوں, میں کوشش کی نہیں کر پایا, ناکام ہو گیا. ایک تو آپ یہ توجہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ ٹف ٹائم نہیں دے گا. دوسری توجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی ایک ٹیکسٹ ہی موجود نہیں تھا کس سے ریفر کریں, ریفر کس کو کریں, ایک ٹیکسٹ ہو تو ریفر کریں نا. پہلے ٹیکس کے پرابلم کو بچانے کے لیے آپ نے ایک پوپ پاپائسی کھڑی کی کہ بھائی پاپائسی جس کو ریکٹیفائی کر دے گی وہ ہم قبول کر دیں, اور جسے پاپائسی اگنور کر دے ہم بھی اگنور کر دیں گے. لیکن پاپائسی کی لیجیٹیمیسی ود ریسپیکٹ ٹو دا ٹیکس ہی تو ہوگی, تو ٹیکس کیا پیش کرے گا وہ؟ ایک تو یہ پرابلم کرسچینٹی. دوسرا جسے اس کو بھی کافی لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ایک تیسرا بھی پرابلم, تیسرا ان دونوں سے زیادہ پرابلمٹک ہے اور جس راستے پہ مسلمان بھی جا رہے ہیں, وہ یہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو کنٹمپرری چیلنج ہے انلائٹنمنٹ کا وہ کمپیٹیبل ہے کرسچن ٹیچنگ سے, کمپیٹیبل ہے. کیا پرابلم؟ حضرت عیسیٰ اسی لیے تشریف لائے تھے یہ ویلفیئر ہو, حضرت عیسیٰ اس لیے تشریف لائے تھے کہ بیماریاں ختم ہوں, اس لیے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اسٹرکچر کھڑے کرنا بڑی اچھی بات ہے, حضرت عیسیٰ کی سنت ہے. حضرت عیسیٰ بھی لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے, بیماروں کو صحت یاب کرتے تھے. یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا پورا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہ حضرت عیسیٰ کی سنت ہے, اور کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی سنت نہیں تو ہے؟ اور یہ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ لوگوں کے نیوٹریشن لیول, حضرت عیسیٰ بھی تو یہ کرتے تھے, لوگوں کو بھوکا نہیں رکھتے تھے, لوگوں کو کھانا دیتے تھے, لوگوں کو پانی پلاتے تھے, لوگوں کے جانوروں کی رکھوالی کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کی سنت ہے, اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے فارمنگ کرنا اور حضرت عیسیٰ کی سنت ہے, اور یہ کیٹلنگ کرنا اور حضرت عیسیٰ کی سنت ہے, اور یہ سب حضرت عیسیٰ کی سنت ہے, اور یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے ساری دنیا کے دکھ اپنے اوپر جھیل کر آزاد کر دیا تمہیں اوریجنل سن سے, آپ سن جو ہے وہ جنت میں ہنستے کھیلتے داخل ہو جاؤ گے. لہذا حضرت عیسیٰ نے تمہیں نکال لیا اس گناہ سے, گریٹ فال کے گناہ سے نکال لیا, اب تمہارے لیے کیا ہیپینس. لہذا ہیپینس میں جو کو بڑھانے کے لیے جو جو دھندے ہم کر, حضرت عیسیٰ کی سنت. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ روتے رہو بیٹھے رہو, حضرت عیسیٰ کی سنت, سب حضرت عیسیٰ کی سنت. تو تیسرا یہ کہ آپ نے انلائٹنمنٹ کو کنسسٹنٹ سمجھا کرسچینٹی کے, یعنی کہ کچھ نے ریزسٹ کیا, جو ہے ریزسٹ کیا ان کا ٹیٹر دبا دیا آپ نے, ان کی سنی نہیں, ان کو آپ نے کنڈیم کیا, ان کو کہا یہ آزادی ترقی گروتھ پروگرس کی راہ میں رکاوٹ ہے, فرسودہ لوگ مارو ان کو. تو فرینچ نے تو ایک کو نہیں چھوڑا, پوری کی پوری ایرسٹوکریسی کو, پوری کی پوری پاپائزی کو, ایک کو نہیں چھوڑا, سب کو قتل کر دیا. یعنی کہ فرانس کے اندر ایک آدمی چرچ سے متعلق زندہ نہیں چھوڑا تھا, فرینچ ریولیوشن ایک آدمی بھی, اور بولشیوکس نے ایک آدمی کو نہیں چھوڑا کرسچن, یعنی کہ جو یہ جو تھا نکولس جو تھا وہ کہلاتا تھا دا لٹل فادر, دا ڈیفینڈر آف دا چرچ. پورے خاندان کو چرچ سے متعلق نے پریسٹ سے چن چن کے قتل کیا, پتا چل جاتا تھا یہاں پہ تو وہ اگر وہ بولشیوکس کے خلاف نہیں تب بھی قتل کر دیا. تو وہ جو نہیں, وہ سب کون ہے, فرسودہ لوگ ہیں, بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں, چاہتے ہیں ترقی ورقی نہ ہو, یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, یہ بدماش ہے جو کہہ رہے ہیں کمپیٹیبل نہیں ہے, ان کو آپ نے کہا. لیکن جنہوں نے کہا کمپیٹیبل ان کو آپ نے عالم سمجھا, عالم یہ عالم یہ ہے اصل میں عالم, کیوں کہ یہ تو برج برنگ لینڈ آؤٹ آف واٹر اینڈ برنگ ورلڈ ٹوگیدر, برنگ ورلڈ ٹوگیدر. بڑا دماغ کون ہوتا ہے, برج بٹوین سویلائزیشن, اینڈ ہی ڈرائیو اور ہی ڈیولپ لینڈ فرام واٹر اینڈ برنگ ورلڈ ٹوگیدر, اٹس اے برج. The question is that nobody stays at bridge. Bridge has to be crossed over. The question is from where you will cross. Either you are moving enlightenment to Christianity or Christianity to enlightenment. So wo jo bridges aapne banaya unhone kya kiya, unhone ye thodi kiya enlightenment mind ko ya enlightened mind ko Christian kiya, unhone Christian ko enlightened kiya, یہی کیا نا. تو برج جب آپ بناتے ہو تو یہ آپ بتاتے ہو کہ بھائی نو بڑی اسٹیج ایٹ برج, برج پہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں کیا. آپ کو دیکھو جی یہ جنکچر ہے اور جنکچر سب اس پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ تو گر جائے گا. برج اس لیے بنایا جاتا ہے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جائے گا, اس لیے بنایا جاتا ہے. تو سوال یہ کتنے لوگ انلائٹنمنٹ, سو کالڈ انلائٹنڈ مائنڈ جو تھا, جو کہتا تھا میں ریشنل ہوں, وہ ریشنل مائنڈ سے جب آپ نے کمپیٹیبل بنانے کے چکر شروع کیے کرسچینٹی کے ساتھ, تو کتنے لوگ جو تھے وہ کمیٹڈ کرسچن پیدا ہوئے بہ نسبت یہ کمیٹڈ انلائٹنڈ, جنہوں آگے چل کے کرسچینٹی کا مذاق اڑایا, توہین کی حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم کی اور مذاق بنا دیا کرسچینٹی کو. وہ لوگ زیادہ پیدا ہوئے یا وہ لوگ زیادہ پیدا ہوئے جو کرسچینٹی کا احترام کرتے, اور کس نے بتایا کہ اصل احترام عیسائیت کیا ہے, کیا ہے احترام عیسائیت. احترام عیسائیت یہ ہے کہ انلائٹنڈ ہو جاؤ, یہ ہے احترام عیسائیت. ہاں تو پھر یہ جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں سب مارے گئے عیسائیوں نے مارے ہیں کیا, یہ آپ یہ کہہ اوکے کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں ملا کر 8 کروڑ آدمی جو مارے گئے یہ عیسائیوں نے مارے ہیں کیا. بھائی عیسائیوں کا کیا لینا دینا, اس کی بیچاری کون سنتا تھا. فیشسٹ تھے, نیشنلسٹ تھے, سوشلسٹ تھے, ریسسٹ تھے, ان کا کیا تعلق ہے کرسچینٹی سے. کرسچینٹی نے کہا تھا ریسسٹ بن جاؤ, حضرت عیسیٰ نے کہا تھا فیشسٹ بن جاؤ, حضرت عیسیٰ نے کہا تھا سوشلسٹ بن جاؤ, حضرت عیسیٰ نے کہا تھا شوگنسٹ بن جاؤ, ایسا کسی نے, نہ کسی پوپ نے کہا تھا, نہ کسی پریسٹ نے کہا تھا. جس نے منا منا ہی ہوا ٹیٹوا دبا دیا ہو, پتا نہیں کتنوں کا دبا بھی دیا ہو. تو سارے کے سارے ماڈرنسٹ انلائٹنڈ لوگ تھے, انہوں نے مارا ایک دوسرے کو. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کرسچینٹی कमजोर हुई थी लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं थी 16वीं सदी में क्रिश्चियनिटी के माशरती सतह के ऊपर वो तगैयुर आता और क्रिश्चियनिटी ठंडे पेटों उसे बर्दाश्त करती। हुआ ये कि माशरती अमल का जो धारा चला क्रिश्चियनिटी ने समझा कि ये हम आहंग है किसी तरह क्रिश्चियनिटी के साथ, इसके लिए मैं ये कैसे कहता हूँ इल्जाम नहीं लगाता। आप टॉनी की किताब पढ़ो, बैरिंगटन मूर की किताब पढ़ो, सीडा स्कॉश पॉल को पढ़ो तो आपको बताएगा, बैरिंगटन मूर आपको बताएगा किस तरीके से क्रिश्चियन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हुई और कितना टफ टाइम देने की कोशिश की शुरू के लोगों ने, लेकिन उनका ईमान जो था वो कायम हो गया था उन वैल्यूज के ऊपर जो कि इंट्रिंसिकली एनलाइटनमेंट की वैल्यूज थी। वो इंट्रिंसिकली एनलाइटनमेंट की, वो डिफरेंट वैल्यूज थी भाई, वो वैल्यूज ही नहीं थी जो क्रिश्चियन वैल्यूज। लेकिन जब गालिब होती है ना कोई तहजीब, गालिब हो रही होती है तो आपको वो अपने जैसी लगने लगती है। जो मजबूत ताकतवर तहजीब हो रही होती है जिस तहत, तो आपको क्या कहता है, आपको लगता है ये तो मेरे ही जैसा है, तो आप उसके साथ वन हो जाते हैं, आप डिफरेंस को इग्नोर कर देते हो और जो सिमिलैरिटी है उनको फोकस करते हो। तो जो भी वो कहते थे उसकी दलील तुम निकाल के ले आते थे बाइबल के साथ, जो भी कोई भी बात हो उसकी दलील बाइबल से, यानी कि अगर रेड इंडियन को मारा जा रहा है उसकी दलील तुम बाइबल से लेके आ रहे हो, अफ्रीकन को स्लेव बना उसकी दलील तुम बाइबल से लेके आ रहे हो, कॉलोनाइजेशन हो उसकी दलील तुम बाइबल से लेके आ रहे हो, सबकी दलीलें तुम बाइबल से लेके आ रहे हो, तो हुआ क्या, लोगों का ईमान बाइबल के ऊपर कमजोर हो गया। बताने का मतलब ये कि कॉलोनाइजेशन तो किसी भी तरह कंपैटिबल नहीं थी क्रिश्चियनिटी के साथ, क्रिश्चियन तालीमात के साथ, लेकिन उसे बनाया कंपैटिबल। जिस तरह ज्यूज ने क्रिश्चियंस की प्रोसिक्यूशन के लिए क्या किया, उन्होंने कहा सूद लेना हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन सिर्फ यहूदियों से सूद लेना हराम है। तो इब्तिदा के अंदर क्या हुआ, यानी कि जब बड़ी जंगें हुई, यानी कि क्रूसेड हुए, तो चर्च ने बड़ी बड़ी जंगों को फाइनेंस करता था, चर्च पैसा बहुत होता था चर्च के पास, तो वो फाइनेंस करता था, सूद पे पैसे वापस देता था बादशाहों से, यानी कि क्रूसेडर्स को फाइनेंस करता था चर्च, तो सूद पे पैसे देता था। तो उन्होंने कहा भाई तुम बादशाह ने कहा तुम खुद ही हमसे सूद मांगते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, सूद हमें इसलिए जायज है कि हम इसे इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज देते थे, ये बहुत बहुत सर्विसेज देता था चर्च, लेकिन उस सर्विसेज के लिए जब उसने सूद को हलाल किया बाजने का इसी यही क्यों हलाल किया, मैं भी हलाल करूंगा, तो प्रोटेस्टेंट किंग ने खुद ही हलाल कर दिया। तो बताने का मतलब ये होता है कि गालिब जो इल्मियत थी या गालिब जो निजामे जिंदगी था वो निजामे जिंदगी था जो कि एनलाइटनमेंट का निजामे जिंदगी था, वो क्रिश्चियन निजामे जिंदगी नहीं था। क्रिश्चियन निजामे जिंदगी ने उससे मुसालेहत कर ली, मुसालेहत जब करता है बड़ा आदमी तो हम जैसे आम लोग जो होते हैं वो उसमें रुख्सत हासिल करके उसे इख्तियार कर लेते हैं। आम आदमी जो होता है वो तो रुख्सत चाहिए ना उसको, रुख्सत दे तो मुझे रुख्सत चाहिए तो वो रुख्सत दे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो जिस चीज में रुख्सत अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या कहोगे, तुम उतना करोगे, दो हाथ उससे आगे करोगे, आम आदमी ने दो हाथ उससे आगे किए और दो हाथ आगे किए, और आप चेंज पहले कर लेते हो निजाम को और रुख्सत बाद में मांगते हो, जिस तरह हमारे यहाँ नहीं गांधी साहब से लोग हैं ये पर्दे का बता दें, ये तो तुम्हारे माशरे में क्या पर्दे का वो निजाम चल रहा है, कुछ और करना चाह रहे हो तो वो तो है ही ना, करो, पूछ क्या रहे हो, कर पहले ना बड़ा रुख्सत मांग, भाई कर रहे हो करते रहो। अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये वो भी ये नहीं करते कि वो बताएं कि देखो भाई जो लोग कपड़े उतार रहे हैं उनकी फिक्र करो, ये जो मुंह बंद किया हुआ उनकी उनको छोड़ो, जो कपड़े उतार रहे हैं उनकी फिक्र करो, वो नहीं, वो कह रहे हैं हाँ मुंह खोलना बंद करना ये करना वो करना। अब भाई तुम ये तो देखो लोग कपड़े पूरे उतार रहे हैं तुम मुंह के खोलने बंद करने की परेशानी लगी हुई, इसका मतलब है तुम्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है,
या फिर तुम बदमाश हो,
दो ही काम हो सकते हैं, या तो तुम बदमाश हो, तुमसे कोई पूछे कि भाई मुंह खोलो बंद करो, मुंह खोलो बंद करो, लेकिन ये कि जिस्म तो ढांपो, और जिस इदारे में बैठे हो ये रंगीन डब्बे के अंदर उसमें क्या चल रहा है, उसमें बैठ के क्या कर रहे हो तुम, उसमें बैठ के बता रहे हो, उसी के अंदर बैठ के, उसी के अंदर बैठ के बता रहा हूँ कि मुंह खोलना चाहिए बंद करना चाहिए, उसमें क्या क्या खुला हुआ है तुम्हें पता नहीं है, मुझे क्या मालूम, नहीं तुम्हें नहीं पता तो तुम बक बक क्यों कर रहे हो। ये जो इस तरह की बात होती है कि किसी चीज को बीच में से निकाल के कोई बात बता देना, इसका मतलब ये होता है या तो तुम्हें निजाम का नहीं पता, या अगर तुम्हें निजाम का पता है और तुम नहीं कर, फिर तुम बद किरदार हो, बदमाश हो, खेल रहे हो। तो क्रिश्चियन के सामने जब प्रॉब्लम आया तो उनके सामने तो ये इतना खौफनाक निजाम नहीं था, इसलिए उनको 300 साल लगे, 300 साल उन्होंने मुकाबला किया अल्लाह शंकमान टॉट का, ऐसे नहीं छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था 18वीं सदी तक बरतानिया के क्रिश्चियन जो नोबल फैमिली थी उनके अंदर यह था कि जिस कमरे में कपड़े तब्दील किए जाते थे उसमें शीशा नहीं होता था, और 12 से 16 कपड़े पहनती थी औरत एक वक्त में, 12 से 16 कपड़े पहनती थी। इसे मजाक के तौर पर आप पेश करते हैं, लेकिन ये जो उसको बेगैरत और बेहया नहीं थी, उसकी शर्म वगैरह थी 18वीं सदी तक, ये किसकी वजह से था, ये क्रिश्चियनिटी का जोर था भाई, क्रिश्चियनिटी का जोर था। तुम्हारे क्या वैश्य हमेशा से इस तरह से ऐसा था क्या, वैश्य हमेशा से ऐसा नहीं था, क्रिश्चियनिटी ने टफ टाइम दिया उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मुसाले अब करना शुरू कर दिया, और उनको लगा हाँ ये हजरत ईसा की सुन्नत थी तो है, व्हाट इज सीजर फॉर सीजर एंड व्हाट इज गॉड फॉर गॉड, अरे भाई व्हाट इज सीजर और सीजर में और मिसलिनी में कोई फर्क नहीं है। जब इसने इथोपियंस के ऊपर हमला किया मिसलिनी ने, तो पोप वहीं तो बैठा हुआ था रोम में, उसने हजारों इथोपियंस को क्लेंस कर दिया, तो उनका भाई आप कुछ बोलो, ये इतने मार रहा है सोशलिस्ट वैरिया था वो, तो पोप वहीं तो बैठा हुआ था रोम के अंदर, उसने कहा भाई वो हजरत ईसा की सुन्नत आयत पढ़ दी, व्हाट इज सीजर फॉर सीजर एंड व्हाट इज गॉड फॉर गॉड, तो सीजर है क्या वो, मिसलिनी सीजर था क्या जो तुम कह रहे हो सीजर। प्रॉब्लम ये हुआ कि पोप उस वक्त ताकतवर था, लेकिन मिसलिनी को सीजर समझना इश्तिहादी गलती है, मुसोलिनी वॉज नॉट सीजर, बादशाह थोड़ी था वो, सीजर था होली रोमन एम्परर था क्या वो, तो भाई होली रोमन एम्परर का एक कैरेक्टर होता था, वो क्रिश्चियन होता था पहली बात तो ये, तो पूछता था ना पोप से ये करूं या नहीं करूं, वो कहता नहीं ये करो, अच्छा ये नहीं करो, ये छोड़ दो, सुनता था ना, मुसोलिनी तो गाली बकता था, चर्च को गाली बकता था, खुदा को गाली, बहरिया था वो तो। अब आप उसको कहो सीजर फॉर सीजर एंड व्हाट इज गॉड फॉर गॉड, हजरत ईसा ने कहा था, हजरत ईसा ने तो सीजर को कहा था भाई, वो तो उस वक्त भी होली रोमन एम्परर नहीं था, लेकिन सीजर के लिए कहा गया। अब जो बात सीजर के लिए जायज समझी जाएगी वो मिसलिनी के लिए भी जायज समझी जाएगी क्या, हिटलर के लिए भी जायज समझी जाएगी। तो बताने का मतलब ये कि आप जब इथोपियंस की क्लेंजिंग हो रही है और आप कह रहे हो व्हाट इज सीजर फॉर सीजर एंड व्हाट इज गॉड व्हाट इज सिटी ऑफ मैन एंड सिटी ऑफ गॉड, तो भाई सिटी ऑफ मैन में जो हो रहा है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि पोप्स ने जो सिटी ऑफ गॉड में मैन में हो रहा होता उसमें चुप करके बैठे रहते थे, होली रोमन एम्परर को कहते थे अगर ये बंद नहीं किया तो तुम्हारी सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे तुम्हें, होली रोमन एम्परर का खिताब छीन लेंगे वापस तुमसे, कीचड़ में खड़ा कर देते थे वो बादशाह को, ये उनकी स्ट्रेंथ होती थी, ये थोड़ी करते थे कि हफ्तू गिरी है जिस तरह उलमा और मशायख की कॉन्फ्रेंस आ जाती है फौरन हर मामले में, ठीक है उलमा मशायख पहुंच जाते हैं, उलमा एंड मशायख कहां से उठते हैं, कौन उलमा होते हैं कौन मशायख होते हैं, उलमा और मशायख बैठे रहते हैं आते हैं कान में हेडफोन लगा के बैठे रहते हैं, मेरे ख्याल में उसमें कुछ और चलता रहता होगा, उलमा और मशायख को बुलाते, उलमा मशायख सुन के हाजिर, उलमा एंड मशायख ने अगर किसी बात को अफर्म कर दिया कुछ क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस्लाम ने इसकी इजाजत दी, इस्लाम कह रहा है हाँ ऐसा करो, ये होता है इसका मतलब। उलमा एंड मशायब को ये याद रखना चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट हैं उन्होंने नहीं किया, उनको कत्ल कर दिया। मुसलमान जब पहुंचे स्पेन में तो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड थी खासतौर पर फ्रांस वगैरह में, लोगों ने मुसलमानों जैसी दाढ़ियां रखनी शुरू कर दी, मुसलमानों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए स्पेन में, फ्रांस में, इधर। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो हो क्या मुसलमान हो गए? उन्होंने कहा नहीं हम तो मुसलमान हैं, तो क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन लगते नहीं हो तुम तो, उन्होंने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ये अच्छा लगता है। तो 20 प्रीस्ट ने जो कि तकरीबन आर्क बिशप के लेवल के थे अपने आप को जमा करके आग लगाई चर्च एहतजाज है, तुम क्रिश्चियन कहते हो अपने आपको, क्रिश्चियन लगते नहीं हो, देख रहे तुम मुसलमान लगते हो, तो तुम किसकी वैल्यूज प्रमोट कर रहे हो भाई? तो ये नहीं क्या उनको डंडे मारे, अपने आप को जला लिया, खत्म, मार डाला अपने आप। तो तुम्हारे ख्याल में ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया होगा? बहुत सारे लोगों ने रेजिस्ट किया होगा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ये सुनी नहीं किसी ने, सुनी उसकी जो के वैल्यूज को हम ब्रिज ब्रिंग वर्ल्ड टूगेदर। जिस तरह साहब गांधी साहब की बात में गौर भी क्यों सुनते, गांधी साहब किसी बात से मना ही नहीं, मना किया उन्होंने कभी किसी बात से, किसी बात में ये गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, सारी गंदी बातें मजहबी लोग करते रहे, मजहबी लोगों को ये करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओ भाई मजहबी लोग तो गलत कर रहे हैं, ये तो बताओ दूसरे लोग सब ठीक कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास चकाचक बिल्कुल एन इस्लामी नहीं बुला रहे, तुम किसको रिफॉर्म कर रहे हो, किसको रिफॉर्म कर रहे हो, किसके पैमाने पर, और तुम कौन सी इस्लाम की तशरीह पेश कर रहे हो कि हर चीज कंपैटिबल है मॉडर्न लाइफस्टाइल से, हर चीज पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करती है, रिलीजन के अंदर पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करती है, ये गधे घोड़े, किसी गधे के पीछे 100 घोड़े हों और किसी घोड़े के पीछे 100 गधे हों तो बैठ जाएगा जाके लॉ मेकिंग करेगा, वो उसके बाप को नहीं, एक जुमला नहीं लिख सकता, वो उसको स्टेटमेंट दे दो अभी पार्लियामेंटेरियन को बुढ़ाओ चलो लिखे एक जुमला नहीं लिख सकता, वो लॉ मेकिंग करेगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की लॉ मेकिंग करेगा, वो वजीर आजम की दिमाग की हालत ये वाले वजीर आजम नहीं, एस वजीर आजम भी उनको जो है वो शरीयत कोर्ट का आदमी जो है वो समझा रहा है कुछ शरा के बारे में, और वो जो है पाए और कह रहे हैं पाए में ये भाई मैं बता रहा हूँ आप अपना काम करें हम अपना काम करें, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव मंडी में से गुद्दा निकला। तुम्हारा जो हेड ऑफ द स्टोर उसका दिमाग की हालत ये थी, हारून रशीद के पास एक आदमी आया, उसने कहा भाई बहुत दूर से आया हूँ, कितनी कहाँ से सेंट्रल अफ्रीका से कहाँ से, मैं क्या मिलना चाहता हूँ, अच्छा मिलो, मैं जो ना सुई लगाता है और दूर से फेंकता हूँ धागा, धागा फेंकता हूँ धागा नाके में से गुजर, ये मेरा कमाल है। तो हारून रशीद का अच्छा ये बताने के लिए तुम मुझे तुम्हें क्यों बताने आए, बोले ये इसलिए कि आप मेरी वो करें वैल्यू करें, अच्छा चलो ठीक बैठ गए अपने लोगों को ही बुलाए, चलो सब लोग अब उसने फेंका एक बार फौरन चला गया, सब बड़े खुश वहाँ सामान, और दूसरे जो चापलूस टाइप के होते हैं उन्होंने कहा नहीं एक बार फिर करेंगे, 20 बार उससे करवाया, 20 बार उसने डाला, उसने कहा भाई इसको जो है ना वो खुश हुआ बाश देगा उसने हारून रशीद की तरफ, हारून रशीद ने कहा इसको 50,000 दिनार दो इसके उसे, लेकिन इसको 50 जूते भी मारो, 50,000 दिनार दो और 50 जूते मारो, और ये जो 10 जो वजीरा बैठे इनको सबको 10-10 जूते मारो यहीं पर कोर्ट में। तो मैंने क्यों बोला पहले मार पड़ेगी फिर मैं सबको जूते पड़े, جوتے دیکھتا رہا. اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی دیکھو اس کے 50,000 دیے کہ تو اتنی دور سے آ اور یہ تیرا جو ہے وہ ہے کمال, یہ ایک فن ہے.
لیکن اس کا تہذیب اسلامی سے کیا تعلق, کیا کر رہا ہے یہ فضول کام.
تو 50,000 اس لیے دیے کہ تو نے یہ فن سیکھا اور آیا مجھے بتانے. بحثیت بادشاہ میری ذمہ داری ہے, میں سنوں دیکھیے دیکھوں اور میں قدر کرتا ہوں.
لیکن تو اتنا ذہین آدمی ہے اور تو یہ فضول کام کر رہا, یہ تماشے کر رہا.
اگر یہ اپنی ذہانت اپنی کسی اور چیز میں لگاتا تو انسانیت کو فائدہ ہوتا, مسلمانوں کو فائدہ ہوتا, اس کا کوئی فائدہ ہوتا. یہ تم اس کا اور وہ جو گزرا ہوا حضور ہمیں کیوں بولا, اس لیے کہ تم متاثر ہو گئے اس کے کمال سے بجائے کہ تم کنڈیم کرتے. چلو وہ کیا کمال, کیا مطلب کمال, جیسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کوئی آدمی انہوں نے اپنے منہ میں 100 چمٹیاں لگائیں, اس وجہ سے ان کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا ہے, ورلڈ ریکارڈ. اس سے کیا ہو گیا, کیا کروں میں اس سے, 100 چمٹیاں تم نے اپنے منہ پہ لگا لی, اس سے کیا ہوا, کیا کروں اس سے میں. یا ایک آدمی سیڑھیوں پہ ہاتھ کے بل چڑھ کے اوپر گیا, کیا اس میں کیا کمال ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فریم ورک کو افرم کرتے ہیں تو اس کو کسی علمیت کی بنیاد پہ افرم کرتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جیسے تم افرم کرنے جا رہے ہو اس علمیت سے افرم ہوتی ہے یا نہیں. ممکن ہے وہ افرم کرتی نہ ہو, نہ افرم کرتی ہو نہ ریجیکٹ کرتی ہو, خاموش رہتی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس علمیت کا یہ پرابلم ہی نہ ہو. یعنی کہ آپ یہ بتاؤ کہ اسلام میں تو بالکل ہارون رشید نے غیر اسلامی کام کیا کہ ایک آدمی کو بےچارے کو 50 جوتے لگائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سوئی ناکے میں سے دھاگا ڈالا. سوئی کے ناکے میں سے دھاگا ڈالنا کیا اسلامی تہذیب میں سزا ہے یا نہیں سزا ہے بتائیں. امام حنیفہ نے کیا کہا, امام مالک, امام وہ کہہ کسی نے کچھ نہیں کہا مگر میں اسے کنڈیم کرنا چاہتا ہوں. اب میں کوئی اسے چابک تھوڑی مار رہا ہوں, چھوٹے پتلے پتلے جوتے مار رہا ہوں تاکہ یہ آئندہ نہ کرے. اپنی ذہانت کسی ایسی جگہ پہ استعمال کرے جہاں اسے استعمال ہونا چاہیے. اب آپ نہیں یہ غیر اسلامی کام ہے کسی شریف آدمی کے جوتے مارنا اور یہ کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا کون سی گندی بات ہوتی ہے, تو اچھی بات ہے ہماری مائیں بہنیں سب ڈالتی ہیں سوئی میں دھاگا, تو تمہاری مائیں بہنیں کیا سوئی لا کے بادشاہ سامنے پھینکتی رہتی ہیں گھر میں, یہی کرتی رہے تو تمہارا گھر چل جائے گا. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو افرم کرتے ہیں اپیستیمولوجیکل ایلیٹ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم افرم کر رہے ہو تمہارے پاس کمپریہینسو نالج ہے تمہارے اپنے ٹریڈیشن میں اس چیز کی افرمیشن کی. ایک دو اٹکل پچو نکال کے کسی چیز کو افرم کر دینے کا مطلب ہے کہ تہذیب کے اندر تم ایک ایسی چیز کو داخل کر رہے ہو جس کی گنجائش اس علمیت میں نہیں ہے یا اس علمیت اس کا خاموش ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جب اور بہت ساری چیزیں, بہت سارے رویے, بہت سارے ادارے, بہت سارے زندگی کے دائرے, بہت سارے زندگی کے اظہار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تہذیب میں اجنبی ہوتے ہیں. اس کے لیے نہ تو آپ کے پاس لفظ ہوتا ہے, نہ آپ کے پاس اس کے مانویت ہوتے ہیں, نہ آپ کے پاس اس کو کنڈیم پنش کرنے کے کوئی پریسیڈنس موجود ہوتی ہے, نہ اس کی اپریسیشن کی پریسیڈنس ہوتی ہے. وہ ایک نئی چیز ہے بالکل آپ کے سامنے. اب آپ کو نہیں میں اسے افرم کروں گا, بھائی ضروری ہے کہ ہر بات کو افرم کرو یا ریجیکٹ کرو. خاموش بھی تو اختیار, کنڈیم بھی کر دوں گا, ہمارا اس سے کیا لینا ہے. امام احمد حنبل سے یہی تو کہا تھا نا کہ بتاؤ یہ مخلوق ہے یا تو نے کہا بھائی اس سے کیا تعلق ہے, یہ تھوڑی کہا ہاں ہے یا نہیں. تو نے کہا یہ ریڈیکولس پرابلم ہے. 20 ایئرز مار کھائی ہو پھر انہوں نے 20 سال, لیکن انہوں نے اس پرابلم کو پرابلم کے طور پہ ہی انٹرٹین نہیں کیا. یہ ہوتی ہے بات. کہا میں اس پرابلم کو پرابلم کے طور پہ لیتا ہی نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ, ہے ہی نہیں یہ پرابلم, کیا فضول بات کر رہا ہوں. یہ ہوتی ہے انسائٹ. اور 20 ایئرز ریزسٹ کیا ہے اس آدمی نے اور اس مسئلے کو کچل دیا, تہذیب میں اجنبی ہو گیا وہ مسئلہ. اتنا بڑا پرابلم کے طور پہ اٹھاتا ہے مسلمانوں میں, اتنا انٹلیکچوئل پرابلم کے طور پہ اٹھاتا ہے, اشرائط موتزلائط اس پہ مباہلے کر رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا بھائی میں اس پرابلم کو جینوئن پرابلم کے طور پہ مانتا ہی نہیں. تم کہہ رہا مان لو, ماننا نہ مانتا ہوں نہ نہیں مانتا, میں اسے پرابلم ہی نہیں مانتا, جو کرنا ہے کر لو. مار مار کے خلیفہ تھک گئے لیکن انہوں نے قبول کر کے نہیں دیا. یہ ہوتی ہے انسائٹ. انہوں نے اگر ہاں کہہ دیتے یا نہ کہہ دیتے ڈسکورس شروع ہو جاتی. وہ تو انٹلیکچوئل جائنٹ تھا اس زمانے میں, تو لوگوں کو چت کر دیتا. لیکن ہو سکتا اس کے بعد کے آنے والے لوگ امام احمد حنبل کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے, شکست کھا جاتے, آ جاتی ہے ایک تہذیب, پرابلمٹائز ہو جاتا قرآن آپ کا پورا کلام اللہ, کلام اللہ پرابلمٹائز ہو جاتا. یہ ہوتی ہے انسائٹ بڑے آدمی کی, یہ ہوتا ہے اس کا دماغ. وہ کہتا ہے تم اسے پرابلم کے طور پہ کہاں سے پیش کرو, کہاں سے پرابلم ہے یہ. کوئی آدمی منہ چھپائے, منہ رکھے, منہ چھپائے, وہ یہ پرابلم ہی نہیں, میں اسے پرابلم ہی نہیں مانتا. کیا پرابلم, چھپانے دو اس کو, جو دکھا رہے ان کا مسئلہ ہے بھائی, ان کو جا کے روکو نا تم. ہر پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں. پہلے پوری دنیا کی عورتوں کو ٹھیک کر لو پھر آ جانا ان کو. چلو بھائی اب تو سب شریف ہو گئے, مردوں نے آنکھیں نیچے کر لی ہیں اور ساری عورتیں بھی شریف ہو گئی, چلو تم لوگ بھی کھول لو. شاید وہ کھول لیں اگر تم اس وقت تک زندہ رہے تو, ورنہ انتقال ہو جائے گا, لوگوں کو ٹھیک کرنے میں انتقال ہو جائے گا. جو جو پرابلم ہے اس کو تم ایڈریس نہیں کر رہے, اس پہ ٹیکس پروڈیوس کر رہے. تمہارے ایک طرف بیٹھی ہوئی آتما جہانگیر, ایک طرف ایک عورت برقع پہن کے بیٹھی ہے, تم برقع پہنے ہوئے عورت کو کنڈیم کر رہے ہو. آتما جہانگیر جو آپ سینے چڑھا چڑھا کے چیخ رہی ہے وہ تمہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہو. تم گھٹنوں سے سوچتے ہو, تخنوں سے سوچتے ہو, یا جوتیوں کے اندر تمہاری عقل اور جوتیوں اتار کے بیٹھے ہو, تم اس عورت کو کنڈیم کر رہے ہو. آتما جہانگیر کو کنڈیم نہیں کر رہے, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. اسلام اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, اور تمہیں اس کے ساتھ کنسسٹنٹ لگ رہا ہے تو اس کو اس کی اس کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہے. چلو یہ پاگل ہے, اس کو تو پہلے ٹھیک کروں. اس کا دماغ تو ٹھیک ہے نا, مگر اس کی اپیئرنس تو ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ اتر رہی ہے پوری, تمہارے میں ضرورت کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں بول رہے تم؟ یا تو تم بولو دونوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. بھائی میں آپ دونوں پہ لعنت بھیجتا ہوں, آپ دونوں جہنم میں جائیں. اصل طریقہ یہ ہے, پہن کے دکھا دوں, یہ ہے پہننے کا صحیح طریقہ. بیٹھ گئے پہن کے خود ہی, یا لے آئے کوئی بٹھا دے, دیکھ لیں آپ دونوں ہی کو, دیکھ یا تفسیر کہیں کے لے آئے دکھا دیں, یہ ہوتی ہے آپ دونوں دیکھ لیجیے. ہے یہ تو کچھ کر نہیں رہا, اس کو کنڈیم کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے تو اس کے پیچھے پورا نظام زندگی کھڑا ہوا ہے جس سے تمہارا دھندا چل رہا ہے. ادھر وہ جو بول رہی ہے اس کو تو سبھی مار رہے, مرے ہوئے کو مارا تو کیا مارا, مرے ہوئے کو مارا تو کیا مارا. شیر جو ہوتے ہیں نا جب وہ پیک کا ہیڈ ہوتا ہے تو وہ آنے نہیں دیتا کسی کو دوسرے شیر کو. جب دوسرے جوان ہو جاتا ہے شیر تو وہ پیک میں آتا ہے اور کراؤن کو کرتا ہے, وہ دونوں میں ہوتی ہے لڑائی. تو جس کو جوش پٹ جاتا ہے, پٹ جانے کے بعد اسے پیک سے الگ کر دیتے ہیں, پیک سے الگ ہو جاتا ہے. تو جب زخمی ہوتا ہے, مار کھاتا ہے, جو بھی, وہ پیک سے الگ ہو جاتا ہے. پیک سے جب وہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر کبھی اس پہ حملہ نہیں کرتے. جو بڑا شیر وہ پیک کو لے کے اپنے نکل جاتا ہے, اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے اور شیرنیوں کو لے کے نکل جاتا ہے. وہ جو اکیلا جو اس پہ حملہ نہیں کرتا, مرے ہوئے کو نہیں مارتا, صرف یہ بتاتا ہے کہ میں سب سے طاقتور ہوں. ریچھوں کے اندر جو سب سے گریزلی بیئر جہاں پہ بیٹھ کے شکار کھیلتے ہیں تو وہ 25 سال اس کی عمر ہوتی ہے نیچرل ایج. تو جب وہ جس جگہ پر وہ کھڑا ہو کے شکار کھیلتا ہے وہاں پر کسی دوسرے کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. کتنے سال, 15 سال, 18 سال. اس کے بعد جب وہ 18 سال 20 سال بوڑھا ہونے لگتا ہے اور دوسرا جوان آ جاتا ہے تو دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اس جگہ پر. سالہ سال سے یہ چل رہا ہے وہاں, جہاں پر سیلمن آتی ہیں وہاں پہ سب سے ایزی پرے ملتا ہے, تو وہاں پر وہ آتے ہیں اور دونوں میں لڑائی. جس کو نیچے گرا دیتا ہے وہ, جو نیچے گر جاتا ہے تو اس کو جا کے وہ قتل نہیں کر دیتا, بس میں ہوں اب یہاں کا بادشاہ, تو وہ چلا جاتا. تو دوسرا اس کے منہ سے مچھلی چھین کے لے آتا, وہی جو کہ بادشاہ رہا ہے اس کے منہ سے دوسرے. جنگل کے اندر نہ تو کوئی پچھتاوا ہوتا ہے نہ کوئی بدلا ہوتا ہے, ایک جانور کی خوبی ہوتی ہے بدلہ نہیں لیتا نہ پچھتاوا ہوتا اس کو. وہ کہتا تھا جب میں بادشاہ تھا تو بادشاہ تھا, اب میں بادشاہ نہیں رہا تو کونے میں کھانچے میں جا کے بیٹھ جاتا. تو پرابلم یہ ہے کہ تم تو جانور سے بھی بدتر ہو, تم مرے ہوئے کو مار رہے ہو, سبھی تو چڑھ دوڑے ہیں ان کے اوپر, سبھی تو چڑھ دوڑے ہیں ان کے اوپر, تم بھی چڑھ دوڑے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے تم اپنے حلیف اور حریف میں بھی نہیں یہی کام کیا کرسچنس نے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی لڑائی کے اندر دونوں کے بڑے لوگ جو تھے کنڈیمڈ ہوتے تھے, دونوں کے درمیان جو کنڈیمنیشن ہوتی تھی اس کی بنیاد پہ دونوں کی جو روحانیت ہے اس کا مذاق اڑانا, اس کی توہین کرنا, اس کو تذلیل کرنا, اس کو ڈیمنائز کرنا, ڈیمنائز کر کے دکھانا. تو نتیجہ کیا ہوا, لوگوں نے کہا ماڈرن آدمی ٹھیک ہے, یہ تو نیک ہے ہی نہیں, یہ تو بدماش ہے. جب نیک آدمی دوسرے نیک آدمی کو بدماش کہتا ہے تو اس کے مدد ویسٹرن اسٹرکچرز ڈومینیٹ ہیں. جب عالم دین دوسرے عالم دین کی داڑھی کھینچتا ہے تو اس کے نتیجے میں دین کبھی طاقتور نہیں ہوتا, اس کے نتیجے میں سیٹنزم طاقتور ہوتا. یہ تھوڑی ہوا کہ کرومویل اور ڈیکسٹر جو تھے وہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے اور دن میں ان کی خواہش ہوتی تھی جتنا اکیومولیٹ ہو سکتا ہے اکیومولیٹ ہو تاکہ ہر آدمی کی زندگی خوشی پوری رات عبادت کرتے تھے. ڈیکسٹر اور کرومویل پوری رات عبادت کرتے تھے اور دن بھر جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا نتیجہ ماڈرن اسٹرکچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئے, لوگ چرچ جانا بند کر دیا لوگوں نے. تو جو بتانے کی بات ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی بھی چینج کے تصور کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات اس کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک علمیت کی بنیاد, وہ علمیت اگر آپ نے صحیح استعمال نہیں کی تو اس کا خمیازہ تاریخ میں آئندہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی. اگر آپ نے کوئی چمپو گیری کی توجیہ پیش کر دی کسی وجہ سے, کیا وہ جب امریکہ کے اندر کلینزنگ شروع کی انہوں نے تو ایک بڑا مشہور وہ تھا پریسٹ پروٹیسٹنٹ, اس کا بڑا مشہور فیس تھا واٹ ول شیپ ڈو وداؤٹ شیپرڈ, بھیڑ کیا کریں گے شیپرڈ کے بغیر. یہ اس نے کب کہا تھا, جب وہ کلینزنگ کے اوپر جا رہا تھا ریڈ انڈین سے, سیٹلر کے اوپر اٹیک کرتے تھے نا یہ آ کر ریڈ انڈین. سیٹلر کے اوپر اگر ریڈ انڈین آ کے اٹیک کر رہے ہیں تو اس سے یہ امپلائی ہوتا ہے کہ پوری ریڈ انڈین سولاشن کو ختم کر دیا ہے, پوری تہذیب کو ختم کر دیا ہے. اب اگر اس کے لیے تم کرسچن جارگن استعمال کرو گے تو لوگ اس کلینزنگ کو روحانی عمل سمجھے کریں گے, نیکی سمجھے کریں گے, جس طرح ہم لوگ بچپن میں کرکٹ مار دیتے نیکی سمجھے. ہمیں کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ کرکٹ ہوتا ہے یہ اس کو ماننا ثواب ہوتا ہے, تو اس کو ماننے کے ایسے ایسے طریقے ہمارے خبیث ذہن جو تھے فلیٹس کے خبیث ترین دماغ سوچتے رہتے جس طرح اذیت کی انتہا کر رہی ہے. انعام بھی ثواب بھی, مزے کا مزہ اور ثواب کا ثواب, ایک ٹکٹ میں دو من کرکٹ پکڑ کے لاتے تو اس کے پیر میں باندھ کے پتھر باندھ کے گھما کے اس پہ لٹتا تھا, بجلی کے تار ہوتے ہیں کئی دن تک وہ بےچارا لٹکا رہتا تھا زندہ, اور پھر نیچے سے غلیل میں کنچا رکھ کر عبادت کی خاطر, عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے, فجر کی نماز کے بعد آئے صبح صبح ثواب کی, فجر بھی بڑھ لی گرگٹ بھی مار لیا, ثواب کا ثواب ہو گیا, مزے کا مزہ ہو گیا, ایک ٹکٹ میں دو مزے لے کے اپنا گھر آ کے سو جاتے, پورے دو مہینے کی چھٹیاں یہی کرتے تھے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی بہیمیت کے پیچھے ریلیجیس جسٹیفیکیشن دے دیتے ہو نا, تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا ٹیکس پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ریچ کرنا عام آدمی کے پاس کا نہیں ہوتا. عام آدمی کو کیا پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا, بائبل میں کیا لکھا ہوا, اس نے وہ ٹیکس وہ کتابچہ پڑھ لیا, وہ کتابچہ پڑھ گیا اب کر گزرے گا, وہ عالم دین تھوڑی ہے بھائی, وہ تو کر گزرے گا نا. وہ تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ تم کچھ کرو, تم بتاؤ اس کو کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ ہے, اور وہ نہیں یہ تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو تم توجہ پیش کرنا شروع کر دو, ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دو ٹی وی پہ بیٹھ کے. کوئی بھی کون آ رہا ہے بدماش, ہر سوال کا جواب دو ٹی وی پہ بیٹھ کے, تم دیکھو گے نا کون ہے بھائی, کون ہو تم, کیا ہو تم, اسلام کے بارے میں جانتے ہو نہیں جانتے. مجھے ایک سوال کرنا ہے, ایک سوال کرنے کا کیا مطلب ہے, پورا اسلام مجھے پتا ہے, اب بس یہ ایک سوال کرنا ہے آج کمپلیٹ ہو جائے اور پھر میں کہہ سکوں اس خود سے چلنے کا پورے کا پورا داخل ہو جاؤں گا آج. بس ایک مولانا جلدی سے فوراً سے بتایا تھا وہ جواب, پتہ نہیں کون ہے کہاں سے فون کر رہا ہے, اسٹوڈیو میں ہی بیٹھا ہوا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, وہ واقعی سبسٹینٹیو کوشچن ہے نہیں ہے, وہ جواب دے رہے ہیں ابسٹریکشن کرنا. اب دوسرے آدمی نے جس نے وہ سوال نہیں کیا تھا اس نے وہ جواب لیا اور لگا دیا اپنی زندگی پہ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کرسچینٹی کا پرابلم یہ نہیں تھا کہ اس نے ٹف ٹائم نہیں دیا, اس نے ٹف ٹائم دیا, 300 سال اس نے جد و جہد کی انلائٹنمنٹ کو شکست دینے کی. معاشرتی سطح پر یعنی کہ علم کی سطح پر اگر وہ کمزور ہو گئی تھی 18ویں صدی میں, تو اس کے باوجود معاشرتی گرفت اس نے برقرار رکھی 17ویں صدی سے لے کر ارلی 19th century تک تقریباً, کہ معاشرے کے اندر اخلاقیات جو تھیں وہ کرسچن تھیں, انہوں نے بہت کچھ روکا. لیکن جو کالونائزیشن کے نتیجے میں یورپ کے اندر ہوا اس کے نتیجے میں کرسچینٹی یا کرسچن ویلیوز جو تھیں وہ ریچولز کی حد تک رہ گئی کہ بھئی تم کرسمس منا لو, ایسٹر منا لو, یہ سب کچھ کر لو, چیریٹی وغیرہ کر دو, یہ سب چیزیں کر دو. لیکن اس کے ساتھ جو ماڈیسٹی تھی اس کی کیا کہتے ہیں پرائس کے میکینزم تھا, کیا کہتے ہیں منافع زیادہ کمانا, یہ وہ سود وغیرہ, اس پر جو وہ حد بندی لگاتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹونی کی کتاب پڑھے گا, ٹونی کہتا ہے کہ 300 سال تک چرچ جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھنے نہیں دیتا تھا. 300 ایئر تک, 300 سال تک اشیاء خرد و نوش کی قیمت وہ بڑھنے نہیں دیتا تھا, کنٹرول کرتا تھا اسٹیٹ, اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرتا تھا چرچ. روم میں بیٹھ کے پوپ جو تھا وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا یہ چیز اس سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے کہ لوگ بھوکے مارنے لگے. اور جب چرچ کی گرفت ختم ہوئی تو کیا ہوا, چرچ کی گرفت ختم ہوئی تو فرینچ ریولوشن آیا, لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی تھی, روٹی ملنا بند ہوئی 1870-76. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب معاشرتی سطح پر اپنی حیثیت کھوتے تھے تو پھر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس طوفان کو آپ روک سکیں جو کہ آپ کی ہی غلط انٹرپریٹیشن یا جسٹیفیکیشن سے نتیجے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اس کو نمبر
اس میں جو مطلب آپ نے ہمارے دھائے سہولت کا کہ مطلب یہ اس سے ابھی اسر کی پہل جو ہمارے یہاں بھی بہت عام ہے, مطلب آج کل یہ بہت ڈبیٹ ہے کہ مذہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک چیز سخت ہے, ایک کوئی معاملہ ہے اس میں اگر آسانی ہے اور ایک سخت حکم ہے تو جو آسان حکم ہے اس کو قبول کیا جائے. آج کل احمد راجی صاحب جو ہے وہ اپنے دلائل میں جو ہے اس کو مطلب بڑا مرکزی جو ہے مطلب وہ جو ہے مطلب کہتے ہیں کہ مطلب دین پر عمل کے لیے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے, اس لیے اگر کوئی مطلب صورت حال ایسی ہو کہ کوئی معاملے میں جو ہے دین کے احکامات ایک سخت بھی ہوں اور ایک دھرم بھی ہو تو جو سخت جو حکم ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور کیونکہ حالات بھی ایسے ہی ہیں اور لوگوں کا مزاج اور طبیعتیں بھی ایسے ہیں, جب بھی جیسے ان کا جو ہے مطلب ثقافت حدارت اور اشریا کے درمیان علمی جنگ جو ہوئی ہے جس میں انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ جو ہے جاوید آمدی کے خیالات کو پھیلا رہے ہیں, اور آپ نے اس پہ یہ کیا تو اس کا مجھے جواب دیا ہے کریا میں محدود غازی صاحب نے اسی استدلال کو ہے کہ دیکھیں مجھے تو دل پہچانے میں نہیں کہا تھا کہ بھائی قصر پیدا کرو قصر مت پیدا کرو فلاں بھی یہ کہا فلاں نے بھی کہا تو ہم بھی اگر کچھ کہہ دیں گے بھائی کچھ دیکھ لو کچھ کھول دو کچھ کر لو تو کیا ہے اس میں حرج ہے
جی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے لیے آپ جیسے آپ تاریخی عمل کے اندر بینچ مارک نہیں بتا سکتے یعنی کہ مسلمان کب سے لبرل ہونا شروع ہوئے 1905 جمعہ 31 اپریل بارہ فوراً لبرل ہونا شروع یا 17th century December 1772 رات 12 بجے کے بعد سے سب ماڈرن ہونا شروع ایسا نہیں بینچ پار نہیں تاریخ کی آنا
تو اسے بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے سے ہی تو نکلا ہے ہماری تاریخ سے تو نکلا ہے یعنی کہ اگر کوئی آدمی 2009 کے اندر بول کہے کہ بھائی یہ تم ڈیموکریسی وغیرہ کی بات کرو کیا ہے یہ ڈیموکریسی وغیرہ ہماری تو ہمارے بڑوں نے تو یہ کیا مولانا مفتی محمود صاحب نے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے مولانا مودودی نے کیا ہے اپنا طاہر القادری صاحب نے کیا ہے وہ تمہارے زمانے کے لوگوں نے کیا امام خمینی نے منع کیا ہے سید قطب نے منع کس نے منع کیا کیا تو یہ تو ہمارا ہی ہمارا ہے اور یہ کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے بھی یہی کیا آخر میں سب سے آخر میں یہ بول دیا صحیح ہے تو وہ یہ ہمارا ہو گیا تو بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کو تم افرم کر رہے ہو کس آئیڈیاز کی ہسٹری کی بنیاد پہ کر رہے ہو آئیڈیاز کی بھی تو ہسٹری ہوتی ہے وہ بھی تو بتاؤ کس کی بنیاد پہ کر رہے ہو تو آپ کوئی بھی ایکسپلینیشن دے دو گے کوئی بھی آج کل کے حالات نہیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے کیا تمہارا یہ کام ہے کہ جو بھی نظام زندگی پیدا ہو جائے گا اس کو قبول کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارے خیال میں یہ سب کچھ نیچرلی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے کیا سب کچھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پورا گلوبلائزیشن کا پروسیس انٹرنیشنل انٹرپرینیورشپ یہ جو ہے کیپیٹل ٹرانزیکشن یہ کے سارے میں کیا یہ سب نیچرل ہو رہا ہے کیا یا تمہارے اندر سکت نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کی تمہارے اندر سکت نہیں ہے تو تم کہو کہ ہاں یہ سب چیزوں کا ثبوت تو بھائی چپ رہو نا پھر تم یا تو آپ بولو کہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ کمپیٹیبل حضور وغیرہ کی کیا ضرورت ہے آپ کا تم لائے رہے تاریخ میں جس طرح سے حقیقتوں کو سمجھا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا یہ ہے ٹھیک یہ تو یہ تو یہ کہو یہ کیا مطلب ہے کہ تم گرافٹنگ کیا کر رہے ہو اچھا تم گرافٹنگ کر رہے ہو تو تم کہو بھائی مجبوری ہے تو کیا مجبوری ہے تمہیں کیا مجبوری ہوگی تمہیں نہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بولو لوگوں سے کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے یا تم اسے ٹھیک سمجھتے ہو اگر تم اسے ٹھیک سمجھتے ہو تو بتاؤ یہ کہاں سے نکال رہے ہو تم ٹھیک تم نے پڑھا ہے ان سب چیزوں کو جا کے تم ویسٹ کو کمپیٹیبل بنا رہے ہو پڑھ لیا تم نے پورا ویسٹ یا نہیں بغیر ویسٹ کو پڑھے کمپیٹیبل بنا رہے ہو بغیر ویسٹرن انسٹیٹیوشن کو پڑھے بغیر ڈیموکریٹک تھیوری کو پڑھے تم ڈیموکریٹک تھیوری کو کمپیٹیبل بنا دو گے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کوئی تقریر سن لیتے اور سمجھ لیتے کہ کیا بول رہے ہیں قائد اعظم کیا تقریر کر رہے ہیں یہ ان کو سمجھ میں آتا نہیں تھا یہ تو ان کا دماغی حالت تھی ڈیموکریٹک تھیوری کو افرم کر رہے تھے کس دنیا پہ بھائی سوائے حسن زن کے اور کیا ہے تو میں آپ کے حسن زن کو کیوں قبول کر لوں اس کے پیچھے سے ابھی کوئی علم ہی نہیں ہے صرف میں حسن زن کی بنیاد پہ قبول کر لوں تو بتانے کا مطلب یہ
کے جو بھی صاحب یہ عذر پیش کر رہے ہیں وہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک تھیوری کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک پلورلسٹک پولیٹیکل اسٹرکچر کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کو پریفر پڑھ لیا ہے کیا انہوں نے وہ سب کچھ؟ تو وہ کریں تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے. چلو رشد نے کیا تھا, ابن رشد نے کیا تھا نا ایرسٹوٹیلین ازم, ایرسٹوٹل کو اس نے اوریجنل ٹیکسٹ سے پڑھا ہوا تھا. آپ نے پڑھا ہے اوریجنل ٹیکسٹ سے جا کے ہیبر ماس کو؟ آپ نے پڑھا ہے رولز کو؟ تم ابن رشد ہو چلو تم امام غزالی نہیں ہو, کنزرویٹو نہیں ہو, اوپن آدمی ہو, چلو ابن رشد بن جاؤ نا پھر ابن رشد. اس نے تو اوریجنل ٹیکس سے جا کے ایرسٹوٹل کو پڑھا تھا. یہ دیو کی کیپیسٹی ہے تمہارے اندر؟ اس نے اگر تحافت الطحافت الفلاسفہ لکھی تھی تو اس نے امام غزالی پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے تو اوریجنل سورسز سے پڑھائی نہیں ہے, میں تو اوریجنل سورسز سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. جاؤ جا کے پڑھو, لگاؤ پوری زندگی. بک بک کیا کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر؟ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جس چیز کو افارم کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ وہ پڑھو. اب اگر تم وہ نہیں پڑھ رہے اور اس کو افرم کر رہے ہو, قرآن کی آیتیں اس کے ساتھ ٹانک رہے ہو, حدیثیں ٹانک رہے ہو, تو تمہاری تم کس طرح کے آدمی ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ کیا مری جا رہی ہے قوم تم سے پوچھنے کے لیے؟ وہ لوگ اپنا کر لیں گے انتظام. تم اپنے اوپر تو کپڑا ڈالو, اپنے آپ کو تو چھپاؤ بھائی. تم کیوں جا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو سب کو کہ یہ یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ تم تو اس کا مطلب ہے بلڈی گیم میں حصہ دار ہو تم, اور جو ہے تمہارا بلڈی گیم میں حصہ دار ہو تم, حصہ مل رہا ہے تمہیں. تو ہر آدمی کو پیسے تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں, کسی کو فیم چاہیے ہوتا ہے, کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے, کسی کو انا کی تسکین چاہیے تھی, کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے, کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. جس کو جو چاہیے وہ دے دے گا اللہ نے. تمہیں یہ چاہیے لو, یہ لو, مل جائے گا اس دنیا میں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب عذر جب بتاتے ہیں تو جو بھائی بتا رہے ہیں وہ عذر راجدی صاحب ہیں, انہوں نے پڑھ لیا ہے کیا پورا وہ ٹریڈیشن پولیٹیکل تھیوری وغیرہ پڑھ لیا؟ ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, جب پولیٹیکل تھیوری کا جو ایڈیٹر ہوتا ہے وہ پولیٹیکل تھیوری کا بڑا آدمی ہوتا ہے, بہت ریویو کیا ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کا نہیں ہوتا نا, کہتا بھائی مجھے نہیں پتا, میں تو یہ نہیں چھاپ سکتا. مجھے کیا پتا, بڑے بڑے تھنکر جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے ہاں ان کو آپ بولو جو کہتے ہیں میں اس آدمی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, پندرہ سال سے اس آدمی کو پڑھا رہا ہے لیکن چونکہ اس نے ریسرچ پروڈیوس نہیں کی, کہتا ہے میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. اس کی تو کمٹمنٹ کا یہ حال ہے نا, اور تم اپنے اس میں چھاپ رہے ہو ایک چیز اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے اور تم اسے چھاپ رہے ہو. کس دنیا سے بھائی ہے تمہارے اندر یہ سکت ہے, یہ ضرورت کہ پرکھ سکو اس کو؟ اگر نہیں ہے تو پھر تم نے کیوں چھاپ دیا؟ اس سے بہتر تھا خالی پیج دے دیے, خالی. وہی ہمارے پاس اس دفعہ جو ہے نا, وہی ہمارے پاس ایک آرٹیکل تھا نہیں تو ہم نے خالی پیج دے, یا خالی پیج پہ کچھ کوئی قرآن کی آیت لکھ کے دے, یا ایک اللہ ایک ہے, اللہ سے ڈرو, شرم کرو, حیا کرو. بڑھ رہی ہے, سب پیدا ہوتے یہ کرتے ہیں, بچہ پیدا ہوتے, میرا بچہ پیدا ہونے کا یہ ویسٹ اور اسلام ایک ہی ہے. میں حیران رہ گیا, وہیں بے ہوش ہو گئی. بچہ پیدا ہوتے یہ بولتا ہے اسلام اور ویسٹ کمپیٹیبل ہے. میں تو یہی سن رہا ہوں, یہی پڑھ رہا ہوں, جن کو بھی پڑھا وہ یہی کہہ رہا ہے. اور جب ان کو پوچھو کیسے تو ڈر جاتے ہیں. جس طرح میں جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ٹیچر کو دھوکہ دینے کے لیے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کرے ہوتا. تو اس کا رول ہوتا ہے شیک 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 اسٹاپ, شیک 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 اسٹاپ, شیک 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 اسٹاپ, اتنا کرتا. جیسے پوچھو بیٹا کیا, کچھ پتا نہیں. تو وہ یہ کر رہے ہیں, سب پیدا ہوتے ہی کرتے ہیں, آرٹسٹ, مولانا صاحب, اکانومسٹ, اینتھروپولوجسٹ, سیاستداں, اینکر پرسن, صحافی, یو نو سب دودھ والا گوشت والا رکشے والا جھٹکے والا سب یہی کہہ رہے ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بس یہ تھوڑی سی کچھ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کچھ کرنے یہ تقریباً سب پیدا ہوتے ہوئے یہی وہ لوگ کم ہیں جو علم کی بنیاد ایک تو آپ ریئیکشن دیں بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ مسئلہ ہے یہ یہ اس طرح جب تک تم افرٹ نہیں کرو گے لوگ نہیں سنیں گے لیکن اس کے لیے آپ جو افرم کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو پڑھیں جس کو وہ افرم کر رہے ہیں اور جو نگیٹ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پڑھیں اگر آپ نگیٹ کرتے ہیں بغیر پڑھے تو وہ ایک سلی الزام کے ساتھ تحت رہے اور پھر ہم تو اسلام کی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو لبرلزم کی بات کر رہے ہم کہہ رہے ہیں تم لبرلزم کو کیا سمجھا رہا ہے لبرلزم یہ نہیں ہے بھولے شاہ یہ نہیں ہے بھولے ناتھ یہ نہیں ہے لبرلزم جیسے تم وہ اپنے بھولے ناتھ جس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں لبرلزم جس کو ہیومن رائٹس وہ نہیں ہے بتاؤ نا کیسے ہیں ہم اسلام کی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو ہمارے پاس تو اسلام کی اتھارٹی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ لبرلزم کیا ہوتا ہے یہی تو کیا ہم نے یہ تم کیسے ریکنسائل کر رہے ہو ڈیموکریٹک تھیوری کو تم کیسے بتاتے ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشنلزم کو تم کیسے ریکنسائل کرتے ہو ان کے پاس جو ریکنسائل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک تھیوری کو نہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو کرتے ہیں انسٹیٹیوشن جو تم ان پر امپوز کیے 70,000 علماء کو قتل کر کر انگریزوں نے آپ کے اوپر 70,000 علماء قتل کیے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ بالکل ڈھیلے ٹائپ کے تھے چھوڑ دیے یا وہ آئے نہیں مقابلے اس کے بعد آپ پر تو ایتھنک کلینزنگ کے بعد امپوز کیا گیا آپ اس کو لیجیٹمائز کیسے کر رہے ہو آپ کے بڑے آدمی نے قبول کیا اس کو شرافت سے لڑا ہے وہ آپ پر تو ایتھنک کلینزنگ کے بعد امپوز کر دیا گیا ایک سسٹم آپ کہہ رہے ہو کمپیٹیبل ہے کہاں سے نکلا آپ کی تاریخ سے بتاؤ کس مسلمانوں کی جگہ پر بغیر امپوزیشن کے بغیر کالونائزیشن کے نیچرلی گرو کیا ایک جگہ نہیں ہے تو آپ نے ادارہ پہلے بنا لیا اور اس کی تھیوری بعد میں لے کے آ رہے ہو یہ کون سا طریقہ بھائی بتاؤ اسلام میں کیسا ہوا ہے تھیوری پہلے ہوگی انسٹیٹیوشن پہلے ہوگا انسٹیٹیوشن بن گیا انگریزوں کے ساتھ آپ رہتے رہے ان کے تلوے چاٹتے رہے اس کے بعد پھر آپ کو یاد آئے کہ کمپیٹیبل ہے تو پہلی بات تو یہ کہ میں قرآن کی آیتیں نہیں لگاتا ہوں لبرل تھیوری لگاتا ہوں اور جن آدمی کے حوالے سے ان کا تو نام نہیں پتا تمہیں تم لبرل تھیوری کو جسٹیفائی کرو لبرل تھیوری کا ایک بڑے آدمی کا ریفرنس نہیں ہے تمہارے پورے لٹریچر میں مولانا مودودی کے پورے لٹریچر میں ایک بڑے لبرل تھنکر کا ریفرنس نہیں ہے کہاں سے تم نے جسٹیفائی کر دیا بھائی اس کو کیسے جسٹیفائی کر دیا فیڈرلسٹ پیپر پڑھ کے فیڈرلسٹ پیپر کیا وہ بچے ہیں بھائی دے آر کڈ ان فرنٹ آف لاک اور ہیوم اور کانٹ اور رالٹیئر اور ٹوکیو ویلی اور نام نہیں پتا تمہیں کیسے تم نے جسٹیفائی کر دیا بھائی اور پوری اسلامی تہذیب پوری 1500 سال کی تاریخ میں تم نے کو کنڈیم کر دیا کہ وہ سب لیجیٹمیٹ رولر ہی نہیں تھے یہ ہوتے ہیں لیجیٹمیٹ رولر سوورین جو ہوتا ہے پلورلسٹ سوورین کا کیا مطلب ہوتا ہے پتا ہے پلورلسٹ سوورین کا کیا مطلب ہوتا ہے اسلامک پولیٹیکل تھیوری میں کنسسٹنٹ اور کس نے کیا ہے بتاؤ سٹیزن ہوتا ہے سوورین سٹیزن پلورلسٹ کیٹیگری ہے سنگولر کیٹیگری ہی نہیں ہے وہ اس کو تم افرم کر رہے تو بھائی ٹیکس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے آپ کے کہنے سے تھوڑی کچھ ہوگا آپ کے علم کی دنیا میں ایسے داغ ہوگی کوئی حیثیت نہیں دوسرے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لوگ آپ بتاؤ کہ یہ تم نے نکالا ہے کون سے علم کی بنیاد پہ نکالا بھائی اپنے وجدان کی بنیاد پہ نکالا ہے الہام کی بنیاد پہ نکالا ہے القا ہوا ہے تمہارے
وہی آئی ہے کیا؟ یا پھر تم بولو گے پڑھا ہے میں نے تو بتاؤ کس کو پڑھا ہے تم نے؟ یہ تو ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہا کہ تم نے پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے تمہارا حسن ذہن ہے یا یہ فلاں جو کچھ بھی. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کی دنیا میں پرکھا جاتا ہے وہ علم اس بنیاد پہ کہ اس کا وہ ریفرنس موجود ہے جس کی تم دلیل فراہم کرتے ہو. جس نے بھی پیدا کیا ہے اس نے کیا ریفرنس لگایا ہے, کس کو پڑھا ہے, تو تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے لبرل تھنکرز کیا ہیں. اور تم اس کو پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو جسٹیفائی کر رہے ہو. 1500 سال سے جو تمہارے انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں ان کو کنڈیم بھی کر رہے ہو. کوئی انسانیت ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ 1500 سال سے جو تمہارے نیچرل انسٹیٹیوشن نکلے جس میں ہزاروں لوگوں نے کام کیا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تمہیں. اس میں غلطیاں ہوں گی. تمہارے کیا کہنا ہے, بادشاہت میں غلطیاں نہیں ہوتی, خلافت میں غلطیاں نہیں ہوتی, فرشتے ہوتے ہیں کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس کو ٹھیک کرو گے نا تم, یا بالکل نیا سسٹم لا کے امپوز کر دو گے اور کہو گے اس سے وہی نکلے گا. تو اس کا مطلب تمہیں نہیں پتا اسٹرکچرلزم کا, تمہیں نہیں پتا پوسٹ اسٹرکچرلزم کا, تمہیں نہیں پتا ڈیکنسٹرکشنزم کا. تم اگر تم جس زمین پہ کھڑے ہو اس کو تو جانو گے نا تم. جب پاکستان بنا تو یہ جب مجھ یہ آیا ایوب خان, تو ایوب خان نے یہ کیا کہ بھائی زمین جو ہے وہ, اس نے کہا بھائی یہ بنگالی ادھر بیٹھے ہیں, سندھی ادھر بیٹھے ہیں, پنجابی ادھر بیٹھے ہیں, یہ بڑا گڑبڑ ہے. تو پنجابیوں کو لا کے آباد کیا سندھ میں, سندھیوں کو بھیجا پنجاب میں, بنگالیوں کو بھیجا سندھ میں, سندھ کو بھیجا. تو جو کاشتکار ہوتا ہے اس زمین کو دیکھ کے بتایا تھا میں یہاں کام کر سکتا ہوں. تو بنگلہ دیش میں جو زمین ہوتی ہے وہ اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ وہ ہل نہیں چلانا پڑتا, وہ انگلی سے بو دیتا, اتنا پانی کھڑا رہتا وہاں پورا سال. اب جب وہ بنگالیوں کو یہاں سندھ میں زمین سے وہاں بھائی میں تو مر جاؤں ہل چلا چلا کے, وہ بھاگ گئے پوری زمین چھوڑ کے, ویسے ہی بھاگ گیا وہاں سے. ان کو مفت میں زمین ملی تھی, مفت میں دے وہ زمین دیکھتے ہی بھاگ گیا. ایک کسان کو بھی چارا جو الف کا نام لٹ نہیں جانتا, اس نے کسی ایگریکلچر یونیورسٹی سے نہیں پڑھا, اس کو سسمک نالج کے بارے میں کچھ نہیں پتا, وہ جیولوجسٹ نہیں ہے, جیوگرافر نہیں ہے, جیسے اس کو پتا ہے دیکھیں جی آپ کو یہ زمین مفت دی جا رہی ہے. اس نے دیکھا زمین, اس نے کہا بھائی یہ میرے بس کا نہیں, میرا تو انتقال ہو جائے گا یہاں پہ, یہ میرے بس کی زمین نہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں ٹرین میں, پہلے بیٹھا جہاز میں واپس. ایسا میں بھائی جڑ کھا لوں گا لیکن میں یہاں کام نہیں ہوا, میرا انتقال ہو جائے گا. ایک تو یہاں بارش ہی نہیں ہوتی, اور بارش اگر ہو بھی گئی خدا نہ خواستہ تو میں یہ ہل چلاتے چلاتے انتقال ہو جائے گا. پھر اتنا بڑا ہل میں کھینچوں گا کیسے, میری چھوٹی باڈی ہے. سندھی تو پھر بھی طاقتور ہوتے ہیں تھوڑے بہت, پنجابی پھر بھی طاقتور ہوتے ہیں, میں تو اپنے دماغ سے کام کرنے والا آدمی ہوں, میرے سے نہیں ہوگا. جس زمین پہ وہ کھڑا ہوا ہے اس زمین کو پہچانتا ہے. تم علم کی زمین پہ کھڑے ہو, تم پہ پہچان نہیں ہے, تو افہم کر رہے ہو اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا ٹیکسٹ پروڈیوس کر دیا جو کرسچنز نے کیا, کہ کرسچن کا اسکولاسٹک ٹیکسٹ کے نیچے اتنا بڑا ٹیکسٹ پروڈیوس کر دیا جس میں ہر بدماشی کے کام کو کمپیٹیبل بنا دیا حضرت عیسیٰ کی سنتوں اور احادیث. یہ کام اب ہمارے یہاں لوگ, لیکن کرسچینٹی میں پہلی جو لڑائی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک تھی اس سے بہت ڈیمیج ہوا. لیکن یہاں پر جو ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ جس چیز کو ایڈریس کر رہے ہو یا جس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, جس بنیاد پہ ڈیفینڈ کر رہے ہو اس کو تمہیں نہیں پتا آپ کو کہ بھائی میں جو ہوں اسلامک اکنامک کے حوالے سے کوئی کام کر رہا ہوں تو قرآن کی آیتیں میں لگا لوں, ہے نا, یہی کرو نا. یہ تو بتاؤ کہ تم کس اکانومسٹ کی تم وہ لگا رہے ہو, یہ بھی تو بتاؤ. تمہارے ہفتو دماغ میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے اکنامک کا مطلب یہ ہوتا ہے, تو میں تھوڑی مانوں گا اس کو. علم کی دنیا میں کیا نقص, تمہیں پتا ہے مارکیٹ کیا ہوتی ہے, مارکیٹ کیا ہو گئی ہے, فائنینشیل مارکیٹ کیا ہوتی ہے, گڈز مارکیٹ کیا ہوتی ہے, قیمتوں کا ٹائمنگ کیسے ہوتا ہے, یہ تمہیں پتا ہے سب کچھ. اور تمہیں پتا ہے تو تم نے کون سے ریفرنس لگائے, یہ بھی تو بتاؤ. کسی صدیق چھابرہ کی انٹروڈکشن ٹو اکنامکس ہے, اس کی کیا ہے, جب اٹھا کے پھینک دیں گے لوگ, लगाइए, तुमने पढ़ा है शॉन पीटर को, हर्षमैन को, लांगे को, मेंगर को, ग्राम्सची को, रिकार्डो को, इन सबको पढ़ लिया तुमने, फिर आ जाओ लगा लो, हम देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर कि तुम रिकार्डो के साथ कैसे कंपेयर, या स्मिथ को कैसे कंपेटेबल, वोल्टियर के साथ कैसे कंपेटेबल, या मेंगर के साथ, या ग्राम्सची के साथ कैसे कंपेटेबल बनाते हो, हम देखते हैं कितना दम है, ये तो हमें पता है ना। तो बताने का मतलब ये है कि एतराज बराए एतराज हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो काम करो उसकी शपथ होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं हम लिबरलिज्म पर एतराज करते हैं, तो आ जाए कोई लिबरलिज्म का डिफेंडर, है कौन, जो भी आ जाए लिबरलिज्म का डिफेंडर, हम तो खुला चैलेंज देते हैं, आ जाए, मैं देखता हूँ क्या लिबरलिज्म के बारे में क्या बात करता है। तो हम तो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं फोरम के ऊपर, आ जाए कोई लिबरल डिफेंडर, बताए लिबरलिज्म को तहजीब इस्लामी के अंदर रख के बताए, और बताए कौन से लिबरल थिंकर ने बताया इस्लाम एंड इस्लाम, बताए एक लिबरल थिंकर बता दे जिसने लिबरल थियोरी की अंडरस्टैंडिंग में कुरान एंड सुन्ना पे इनकार किया, एक एक बताओ ना लिबरल थिंकर, सारी कंपैटिबिलिटी तुम्हें क्यों नजर आ रही है, उसे क्यों नहीं नजर आ रही, तुम्हें क्यों नजर आ रही है, इसका मतलब तुम ऐसे कमजोरी का शिकार हो। तुमने कहा भाई यही चलने वाली बात है, यही चला दो, कांड किए तो समझ में नहीं आया आपको, कांड में इस्लाम नजर क्या जा रहा है, इस्लाम को कांड क्यों नहीं नजर आया, 18वीं सदी का आदमी है ना, उसको क्यों नहीं नजर आया, तुम्हें कैसे नजर आ रहा है कांड में इस्लाम। जावेद जावेद
अहमद
अहमद जावेद साहब को कांड में इस्लाम नजर आता है, कांड को तो नहीं नजर आया ना भाई इस्लाम, कांड को तो नहीं नजर आया ना, तो आप उसके मुंह में क्यों ठोस रहे हो, वो निवाले जो उसने नहीं चबाए क्यों जुर्म कर रहे हो उसके साथ, वेल मैं लानत भेजता हूँ इस काम के ऊपर, मैं तो कोई मैम मेरा काम है मद से शादी करके मदद से रह रहा था, तुम्हें कहां से नजर आ रहा है इस्लाम उसमें, अब आपको नहीं इस्लाम, इनकी पहचान यही थी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान के शहरी थे, ये पाकिस्तान से पहले भी ना, तो ठीक है तो कह दो, तुम तुम्हारे कहने से क्या हो, तुम ये बताओ कि ये तुम्हें लॉक ने या ह्यूम ने या वोल्टेयर ने, वोल्टेयर तो गाली बकता था क्रिश्चियनिटी को, तो कह क्या ये लानत कह रहा था क्रिश्चियनिटी को, तुम इस्लाम नजर आ रहे थे वोल्टेयर, इसका मतलब है तुम्हें पता ही नहीं कि वोल्टेयर कौन था, वो तो कहता लानत है क्रिश्चियन, वो तो क्रिश्चियनिटी को माफ नहीं कर रहा, टॉक्यू में भी माफ नहीं कर रहा, तो तुम्हें कहां से नजर आ रहा है, इसका मतलब है तुमने वो चश्मा पहन लिया जो टॉक्यू विली का चश्मा है, ईमान तुम्हारा रिलीजन के ऊपर है, तुम कहते हाँ ये भी ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप जो दावा करते हो कि ये कंपेटेबल है इस्लाम से, जिन लोगों ने वो थियोरी डेवलप की है उनको तो कंपेटेबल नजर नहीं आया, अगर आता होता तो वो इतनी समझ उनको थी, अगर उनको रेलेवेंस लगती या उनके लिए मसला होता उसका रेफरेंस लगा देते, क्या मसला है उनके लिए, तुम्हारे यहाँ इस्लामिक लिटरेचर अवेलेबल नहीं था क्या उनके पास 18वीं सदी में, सब ट्रांसलेट था, सब पढ़ते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उन्होंने डेवलप कर लिए थे 19वीं सदी तक, ये LSE वगैरह ये वो 20वीं सदी लेट 19वीं सेंचुरी में उन्होंने डेवलप किए हैं, कि जो ICS ऑफिसर्स होते थे वो यहाँ आते थे 45 साल में मर जाते थे, उन्होंने कहा यहाँ से काले अंग्रेज बनाने पड़े थे, तो यहाँ से जो बदकिरदार तरीन लोग होते थे उनको विलायत रवाना कर देते थे आला तालीम के लिए, वहां से आला तालीम हासिल करके कालों के ऊपर काले रूल करने आते हैं, देर से मरते थे, देखा था ICS ऑफिसर कितनी देर से मरते, बड़ी मुश्किल से फरिश्ता आता चलाया था लानत देता फरिश्ता अल्लाह ने कहा था आपके लिए मुंह खब कर दूंगा, अब अगर क्यों नहीं खब दूंगा, बड़ी मुश्किल से कराहियत के साथ वो खब करते गया, इतनी लंबी उम्र थी, अंग्रेज ICS ऑफिसर जो होता था वो बड़ी ऑनेस्टली करता था ना काम,
اگر وہ کمشنر ہوتا تھا تو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی تو اس کے علاقے کے اندر کوئی بھی کرائم ہو مستقل موو کرتا رہتا تھا, موو کر کر کے گرمی کی وجہ سے اس کا سب اسٹروک ہو جاتا تھا, ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا, مر جاتا تھا. تو یہ تو انسٹیٹیوشن انہوں نے بنا لیے تھے بہت جلدی. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو بلوچ لینگویج پہ کام کرنا ہو تو اس کا جتنا لٹریچر لندن میں اویلیبل ہے ارلی 19th سینچری میں آج تک آپ کی کسی لائبریری میں اویلیبل نہیں ہے. یعنی یہ بلوچ بائیفرکیشن اور بلوچ لینگویجز اور بلوچ ٹریڈیشنز کے اوپر جتنا لٹریچر لندن میں اویلیبل ہے اتنا بلوچستان میں بھی اویلیبل ہے. تو تمہارے والے وہ سب ایسی چمپو تھے کیا, ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیا, ان کو کچھ پتا ہوتا نہیں تھا کیا, تو انہوں نے کیوں نہیں دیا ریفرنس؟ سارے ریفرنس سفید کو نظر آ رہے تھے. تو کون کس کے پیمانے پہ کسے کسے گا, یہ ہے مسئلہ. اگر آپ کو ہر چیز اسلامی لگ رہی ہے تو ویسٹ کیوں آپ کو منع کرے گا؟ اگر میں کوئی مسلمانوں والا کام کرتا ہوں اور ویسٹ کے ہاں ہمارے یہاں بھی یہ کیا جاتا ہے تو میں کہوں گا نہیں یہ نہیں کرو. اچھی بات ہے کریں, یہ بڑی اچھی بات. جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس کا یہی کمال ہوتا ہے. دوسری تہذیبیں چمپو گیری کی تہذیبیں ہوتی ہیں نا, ان کو اپنا آپ دکھائی دینا رکھتا ہے, ان کی ویلیوز کا سمجھے, اپنا آپ نظر آنے لگتا ہو. تو یہ تو تناظر کا مسئلہ ہے, مسئلہ ہے تمہارا تناظر اپنا تبدیل کرو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سر کے بل کھڑے ہوئے, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ چشمہ اتار دو بھائی. نہیں اتار سکتے پتہ چل ہی جائے گا تمہیں. اور اگر چشمہ لگایا ہے تو چشمہ کہاں سے لگایا ہے یہ تو معلوم کر لو. دور کا چشمہ لگایا, قریب کا چشمہ لگایا, سن گلاس لگا کے آ رہے ہو, مرر گلاس لگا کے آ رہے ہو اور ڈسکو گلاس لگا کے آ رہے ہو, یہ تو پتہ چلے کون سا چشمہ پہنا ہوا ہے تم نے, کیسے لگ رہے ہو دوسرے کو. سن گلاس لگا کے بیٹھے ہو دھوپ کے رات کے اندر, چلو رات بہت اندھیری ہے, اندھیری رات میں سن گلاسز لگا کے کیوں بیٹھا بھائی, کیا پرابلم ہوگی؟ تجھ کو ٹارچ نہیں ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی, تو چشمہ تو اتارو, ہو سکتا ہے وہ چمکتے ہوئے تارے ہی نظر آ جائیں, اسی میں تم کوئی راہ تلاش کر لو, چشمہ تو اتارو.
ہاں
اسلام ان کے لیے پرابلم تھوڑی تھا, کرسچینٹی تھی نا ان کے لیے پرابلم. وہ کہتے تھے ہماری ترقی راہ میں یہ پوپ کہاں سے آ جاتا ہے, یہ مذہبی لوگ کہاں سے آ رہے تھے بک بک کرنے, ہمیں تو یہاں ڈومینیٹ کرنا ہے. ریالٹی وہ کہتے ہیں یہ کرو, عبادت کرو, چیریٹی کرو, یہ نہیں کرو, یہ زنا نہیں, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, یہ پتہ نہیں کیا بک بک کرتے رہتے. مسئلہ یہ کہ ان کے لیے وہ چیلنج نہیں تھا, یورپ میں کوئی اسلام کوئی ایپیسٹیمولوجیکل چیلنج تھوڑے تھا ان کے لیے. وہ ان کے لیے اگر چیلنج ہوتا اسے پڑھتے ہو, پڑھا انہوں نے ایک زمانے میں پڑھا ہوگا, چیلنج تو پڑھتے
ہیں. اچھا اس کی کیا وجہ مطلب, یعنی یہ جو ہے مطلب کتنے بھی مطلب عالم اسلام میں جو لوگ ہیں متاثر ہوئے, مطلب بنیادی طور پر تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں, مطلب فلسفہ تو عموماً پڑھا نہیں ہے انہوں نے, مطلب اور بھی جو باعث ہیں سوشل سائنسز کے وہ بھی نہیں پڑھے, ہسٹری بھی نہیں پڑھی ہے, لیکن یہ جو عمومی ایک جو نظر آتا ہے کامن فینومینا جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی جو سائنس اور یہ جہاز اور موبائل فون جو ہے یہ ان کو بہت انسپائر کرتے ہیں. تو دیکھیے ایک آدمی کیونکہ اسلامی تاریخ تہذیب صاحب فائز الغازی صاحب نے سارے مذہبی خاندان تھے, تو ان کی جو تاریخ میں ان چیزوں میں تو کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں ہے. مادیت تو اسلامی یا روایتی تہذیبوں کے اندر یا جو دنیا کی اور بھی ٹریڈیشنل ریلیجنز ہیں یا سولیزیشن ادھر تو مطلب مادیت تو کوئی سیکنڈری ہی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک مذہبی لوگوں کے اندر مادیت سے جو فروغیت ایسی کیا وجہ ہے؟ مطلب تمہارا مطلب ایمان نہیں اس کے اوپر یہ آئے گا.
مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شکست ہوئی ہے اسباب کی وجہ سے,
یعنی کہ اسلام کی شکست کو ریاست کی شکست سمجھتے ہیں. بھائی ریاست تو سب سے آخر میں نکلتی ہے آپ کے ہاتھ سے. پہلے تو آپ علم کی سطح پہ آپ نے مار کھائی, پھر اخلاقی سطح پہ آپ نے مار کھائی, پھر آپ نے روحانی سطح پہ ماری, بالکل آخر میں جا کے ریاست آپ کے ہاتھ سے نکلی. اور کم از کم سب کانفیڈنس میں تو ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹف ٹائم دیا ہی نہیں, یعنی کہ جنگی طور پر تو آپ لڑے ہی نہیں اتنے, یعنی کہ آپ کے جو رولر تھے سوائے ٹیپو سلطان کے یا حیدر علی کے ایک آدمی بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس نے ٹف ٹائم دیا ہو. یا پھر سندھ میں جو سالپوروں نے تھوڑا بہت کیا لیکن وہ بےچارے سب مارے گئے, یا پھر پٹھانوں نے کیا, وہ ان کا ایریا ایسا تھا کہ وہ جم کے لڑے, لیکن آپ نے میدانوں میں تو جنگ لڑی نہیں. یہ پلاسی کی جنگ آپ نے لڑی کیا؟ پلاسی کی جنگ میں 7000 آدمی لڑے انگریزوں کے خلاف, جس کے اندر 2000 جو تھے راجپوت ہندو تھے مد موہن کے ساتھ. 2.5 لاکھ فوج تو کھڑے ہوئے تماشا دیکھتی رہی, بادشاہ پڑھ کے لے گئے, اور جو اودھ کا بادشاہ وہ لڑا. انڈیا کے ساتھ پولیس ایکشن ہوا تو حیدرآباد کا بادشاہ لڑا, فوج لڑی, فوج لڑی نہیں, 70000 رضاکار لڑے. ایسٹ پاکستان کا فال ہوا تو فال لڑی آپ کی, سویلین لڑے انڈیا کے ساتھ, فوج میں ہتھیار ڈال. کب لڑے ہیں آپ کے لوگ؟
تو
اندر تو مطلب یہ کہ آپ نے تو 200 سال سے بڑی جنگ نہیں لڑی. 165 کی وار آپ نے لڑی, پتہ نہیں کیسے لڑی, لیکن یہ کہ 65 کے بعد تو آپ نے کوئی جنگ, 1819 کے بعد سے آپ نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی. تو آپ کی ریاست جو آپ کے ہاتھ سے نکلی ہے, یعنی کہ لڑنے والا جو آدمی تھا آپ کا آخری, وہ تو اورنگزیب تھا, اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ ایک آدمی آپ بتا دیں جو اورنگزیب کو ٹف ٹائم دیا ہو. جس ایک یہی کہ جہانگیر جو تھا, جب حکومت بادشاہ اس کی ماں کو کا جہاز لوٹا اس نے, تو اس نے کہا میں اس کو میری ماں یہاں پہنچنی رہی ہے, اور جتنے قریب قریب جزیروں کے اوپر یہ پورچوگیز اور فرینچ اور برٹش تباہ کر دی اس نے, اس نے کہا کہ ماں نہیں پہنچی تو میں فوجی لے کے آ رہا ہوں آئی لینڈ کی طرف. یہ تو کیپیسٹی تھی ہمارے بادشاہ کی کہ وہ کہتا تھا کہ یہ اس سطح کی اس کی اسٹرینگ تھی. ماں کو بھی حوالے کیا اور سارا خرچہ بھی دیا ہے جنگ کا. تو جب آپ لڑنے کے قابل تھے تب آپ سے کون لڑا؟ آپ نے تو لڑا ہی نہیں. اور آخر وقت اتنی پٹی ہوئی حالت میں بھی, یعنی کہ ٹرکس نے کیا مارگن رومن کو شکست نہیں دی, کیا اٹلی کو شکست نہیں دی, کیا انہوں آخری وقت میں بھی لڑے ہو؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو لڑا وڑا نہیں. تو آپ نے پہلی بات کہی ہے کہ اپنی شکست کو اسباب کی شکست سمجھا, حالانکہ اسباب کی شکست تو بہت آخر میں ہوئی ہے آپ کو. پہلی تو آپ کو تہذیب کی سطح پہ ہوئی, یعنی اودھ کا بادشاہ تو ہجڑا تھا, ٹھمکے لگاتا تھا, وہ دو کوڑی کا انسان گھنگرو پیر میں باندھ, وہ تمہارا بادشاہ تھا, کیسے بن گیا بھائی تمہارا بادشاہ؟ اور اورنگزیب سے لے کر یو نو بہادر شاہ ظفر تک کتنے بادشاہ تبدیل ہوئے ہیں 2 سال کے اندر؟ 9 یا 11 بادشاہ تبدیل ہوئے. بتانے کا مطلب یہ کہ آپ نے تو اسباب کی بنیاد پہ شکست نہیں کھائی, کردار کی بنیاد پہ شکست کھائی. جس نے کردار دکھایا اس نے ٹف ٹائم دیا. یہ جو اس کا باپ ہے اپنا پگارا کا, اس نے کیا ہتھیار ڈال دیے تھے سہراؤں میں لڑا نا انگریزوں کو ٹف ٹائم دیا. یہ اور بات ہے, انگریزوں کے خلاف جو بھی لڑتا تھا اس کو ہندو کہہ دیتے, وہ ڈاکو کہہ دیتے تھے, ڈاکو کہہ دیتے تھے. ہمارے کیا ہے, انر کو آپ لوگ ڈاکو کہہ دیتے, انر نے ٹف ٹائم دیا بھائی انگریزوں کو, لڑے وہ, ان کو آپ آج تک ڈاکو کہہ رہے کہ بھائی انر تو ڈاکو ہوتا. یہ کوئی اپنے تہذیب اور اپنے لوگوں کو کنڈیم کرنا اور ان کا مذاق اڑانا, ان کا تمسخر اڑانا, یہ تو سب سے آخر میں ریاست آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے. سب سے پہلے آپ کی اقدار نکلتی ہیں, آپ کی علمیت نکلتی ہے, آپ کی روحانیت نکلتی ہے, پھر آپ کی ریاست نکلتی ہے. انہوں نے الٹا کر دیا, الٹا. سب سے پہلے ان کو ریاست چاہیے,
تو بھائی پہلے تو آپ اپنی انداز ٹھیک کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنی ریاست ٹھیک کرو، اپنی روحانیت ٹھیک کرو. یہ ریاست آپ کو مل جائے گی، انعام کے سلے میں ملتی ہے آپ کو ریاست، اللہ دے گا آپ کو ریاست. آپ کو پہلے سب، میں جتنا ہی بدماش ہوں، لچا لفنگا، پہلے میں بن جاؤں گا بادشاہ، پھر مجھے میں سب کو ٹھیک کروں. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ قربانی دینے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کی ذہنی تربیت ہوئی بھی ہے، کیا وہ شرع اسلامی کے دائرے کے اندر جدوجہد کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں. اگر نہیں تو پھر تم تو پھر اسلام کے لیے تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، پھر تو تم نقصان پہنچاؤ گے ڈیفینیٹلی. تو انہوں نے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اسباب یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل فون کی بنیاد پر آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، موبائل فون کی بنیاد پہ کمیونیکیشن افیکٹ ہو جاتا ہے. موبائل فون از دی ٹیکنالوجی آف سیپریشن، اٹ سیپریٹس یو، یہ تو لیجیٹمائز کرتا ہے سیپریشن، یعنی کہ میں اپنے باپ سے دور رہتا ہوں، اسے فون پہ بات کر لیتا ہوں، تو میرا باپ کے پاس جانا ضروری نہیں ہے کہ فون پہ بات ہوگی، آدھی ملاقات ہوگی، تو سیپریٹ کرتا ہے نا. تو آپ کو آپ کو کیا کہ برج ہے یہ ہمارے اور ان کے گھر، تو برج نہیں ہے بھائی، خلیج ہے یہ تمہارے ان کے گھر. تو یہ ان کو تمہاری اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہے. تمہارے کیا خیال ہے، یہ موبائل فون اس لیے بنائے کہ تم اپنے ابا سے اور محبوبہ سے فون پہ بات کرو؟ یہ موبائل فون اس لیے بنا ہے کہ تم جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ جڑ جاؤ، جو 24 آج کام ہوتی ہے. اگر تم نے اس موبائل فون کیا، اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا، اپنے بڈھے باپ سے بات کی یا اپنی محبوبہ سے فون پہ بات کی، تو ایک وقت یہ موبائل فون تمہارے پاس نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ ابا سے بات کرنے کے تمہیں پیسے نہیں ملتے، محبوبہ سے بات کرنے کے پیسے نہیں ملتے، خرچ ہوتے. تو ایک وقت آیا کارڈ ختم ہو جائے گا، اور موبائل فون کے کیا کرو گے، تم بھیج دو گے موبائل. لیکن اگر تم نے موبائل فون سے بار بار جو ہے بٹن دبا دبا کے ڈالرز کے ریٹ معلوم کرتے رہے، اور جوا کھیلتے رہے، اور جوائنٹ اسٹاک میں پیسے لگاتے رہے اس سے، ہاں، تو تم 100 موبائل خرید کے دے سکتے ہو. تو اس موبائل کا سب سے ایفیشنٹ کام وہ ہوگا جو مارکیٹ فرینڈلی ہو. یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. جی سمجھتے ہیں، موبائل فون اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے بچے کان میں آزان دیں. ٹی وی میں بتائے تھے ایک مولانا صاحب کہ دیکھیں موبائل فون کا اب یہ فائدہ ہو گیا کہ ایک موبائل فون کا میرا بچہ پیدا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں ہے، چیچو کی ملیا میں، اور میں یہاں بیٹھا ہوں ٹمبل ٹو میں، تو مجھے جو ہے اپنے بچے کے کان میں آزان دے سکتا ہوں، تو یہ کیا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ موبائل فون سے آج یہ فائدہ ہوا ہے کہ باپ اگر ٹمبل ٹو میں بیٹھا ہو، بچہ چوچو کی ملیا میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے کان میں آزان دے. آپ بالکل دے سکتے ہیں. نہیں، یہ مولانا صاحب اس کی جو فریکوینسی ہے وہاں وہ سب چیزیں، یہ بہت اچھا موبائل میں یہ فائدہ ہو گیا. تو تم کیوں ہو چیزوں کی ملیاں میں، اور تمہارا بچہ ٹمبل ٹو میں کیا کر رہا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں ہو تم؟ کیوں تمہارا بچہ پیدا ہو رہا ہے، تم وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ تم مارکیٹ کو سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہو، دھندا کر رہے ہو، دھندے والے بندے. تمہیں بھی کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہو تو شرم نہیں آتی؟ بالا صاحب کو یہ بولنا گیا کہ تو انسان کا بچہ ہے، کون ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں ٹمبل ٹو میں کیا کر رہا ہے؟ شیشو کی ملیا جانا، انہوں نے ایک اور وہ بھی کہا، سفر وسیلہ ظفر. سفر وسیلہ ظفر ہو یا سفر وسیلہ سلیم ہو یا جمیل ہو، بنیادی طور پر آپ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ریز کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، اور ان کو دیتے ہو پیسے لانا کے، اور اب ویلیو بن گئی. بیوی کہتی ہے نکما ہڈرام شوہر ہمارا باہر جاتا ہی نہیں، ساری دنیا کے لوگ باہر جانے ہیں، بدماش نہیں بیٹھا رہتا، آ کے سو جاتا، بچوں کو کھلا لیا، پیسے نہیں لے جاتا، مال نہیں بناتا. وہ کہہ رہا نہیں، میں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، بچوں میں محبت رہتا، ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے، ہمیں ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں آدمی جو ہے وہ اے سی والی گاڑی نہ ہو. گرمی کی محبت، گرمیوں میں پسینہ آتا ہے کہ وہ گاڑی میں رنگ جل جاتا ہے، ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، یہ جاتا ہے سب لوگ افریقن بلیک کی طرح ہوگا. اس کو اپنے بچوں سے محبت نہیں، وہ دیکھو وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، تو وہ صحیح کر رہے ہیں کیا؟ ان کو دوری کو برداشت کرنے کے لیے، ٹالریٹ کرنے کے لیے بس.
اب اگر آپ سمجھ لو اس سے اسلام آ جائے گا تو آپ کو نہیں پتا, اسلام تو اس کے بغیر آیا تھا, اس کے بغیر آ گیا تھا نا. کرسچنز جو ہے وہ تو گدھوں کے اوپر بیٹھ کے گئے تھے نا, کانٹسٹائن سے بات کریں, گدھوں کے اوپر بیٹھ کے گئے تھے اور رومن کنگ کو کنورٹ کر دیا انہوں نے. یا انہوں نے پہلے
رومنس کو بڑے یہ سونے کی وہ ہوتی ہے تلوار, سونے کا کراؤن ہوتا ہے اس کا, چلو پہلے نوکری کر لیتے ہیں ہم لوگ. سارے ہواریوں نے بہترین نوکری صبح شام تک کام کرتے تھے اور پھر انہوں نے بہت سارے پیسے بنائے اور پھر انہوں نے بہت بہترین قدم کے گھوڑے خریدے اور پھر سونے کے اس کو لگا پھر جگہ. اور یہ کرسچینٹی میں کہا اچھا ماشاء اللہ کتنی ترقی کر لی انہوں نے, تو پھر میں کنورٹ ہو جاتا. وہ تو گدھوں پہ بیٹھ کے گئے تھے, پورے روم کو کنورٹ کر دیا انہوں نے. یہ پال جو ہے, پال کو کنڈیم کرتے ہیں مسلمان بہت, پال جو ہے وہ اکیلا سینٹرل افریقہ گیا تھا, پورے سینٹرل افریقہ کو کنورٹ کر دیا اس نے ایک آدمی. تو کیا آپ نے مال لے کے جاتا ہے کیا؟ ریلیجن پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کیا آپ کو؟ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے, دل کی ضرورت ہوتی ہے, دل سے دل کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے تمہارا. اس کے لیے نہ تمہیں نوکری کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, نہ جہازوں کی ضرورت ہے. اس پہ تو تم توجہ دے نہیں رہے. تو کہہ رہے مجھے پہلے ایک ادارہ بناؤں گا, اس ادارے میں بہت بڑی لائبریری ہوگی, اس میں اسپیٹ لگے ہوئے ہوں گے, اس کے اندر کمپیوٹر ہوں گے, اس کے اندر ویڈیو کانفرنسنگ کے وہ ہوں گے, اس کے بعد پھر ہم لوگ اسلام کا کام شروع کریں گے. تو آج تہذیب میں تو ایسا نہیں ہوا, تہذیب میں جس کو آ گیا اس نے تعلیم دینی شروع کر دی اور کہے گا کہ میں 20,000 روپے پر گھنٹہ لوں گا. میں کہا نہیں آؤں گا, ہم 1500 روپے پر گھنٹہ تک دے, نہیں 1500 میں تو میں نہیں آتا, 1550. جس کو بھی آیا اس نے علم دینا شروع کر دیا اور معاشرے نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی. معاشرے نے پتہ نہیں کون بکواس کرتا رہتا, معاشرے نے اس کو کھانا بھی دیا, معاشرے نے اس کو عزت بھی دی, معاشرے نے اس کو سر کے اوپر بٹھا کے رکھا. اس طرح علم پھیلتا ہے. تمہیں کیا, تمہیں فنڈ چاہیے پہلے, سعودی عرب تمہیں فنڈ دے پہلے, تم پہ ایک بہت بڑی زمین لو, بولو بہت سارے لوگوں کو جمع کر لو اور پھر اپنا دھندا شروع کر دو. پھر ٹوئن کیب میں بیٹھ گیا اور ٹوئن کیب میں جاؤ ہیں, اور اپنے 10 باڈی گارڈ بھی رکھو ٹھنڈے مسکنڈے. بتاؤ نا تمہاری تہذیب میں کس نے باڈی گارڈ رکھے؟ ایک آدمی بتاؤ, ایک بڑا آدمی بتاؤ جس نے باڈی گارڈ رکھے, ایک صحابی جس نے باڈی گارڈ رکھے. کہاں سے تم نے باڈی گارڈ رکھے؟ وہ مار دیتے, مر جاؤ نا تم اللہ کی راہ میں, مر جاؤ, مت مارو نا کسی کو. بولو بھائی پتہ نہیں کون مجھے مارنا چاہتا ہے, ان کو بےچاروں کو کیوں ماروں؟ سب سے پہلے تو باڈی گارڈ مرتا ہے سب. کبھی کسی باڈی گارڈ نے بچایا کسی کو؟ وہ بےچارا پیچھے گھنٹے کے بیٹھا رہتا اور ٹھک سے گولی مار دیتا. باڈی گارڈ کو کیا پتا کون آ کے مارے گا مجھے؟ باڈی گارڈ تو شریف آدمیوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. تمہارے کیا حال ہے, بدماش ڈرتا ہے کہ باڈی گارڈ سے؟ جسے پتا ہو کہ مجھے اس کو مارنا ہے تو پہلے باڈی گارڈ کو مارے گا, اس کے بعد اس کو مار دے گا. ایک آدمی نہیں بچا سکا. اور تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو تم مر جاؤ نا اللہ کی راہ میں. بولو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک تو اتنے بڑے عالم ہیں, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا 63 سال کی عمر میں تم مرو گے. نہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم 64 سال کے ہو. تو وہ بڑے روئے, انہوں نے کہا نہیں میں, آپ 63 تو میں بھی 63. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا چلو 63. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا نا 63 سال کی عمر میں. تو انتظار کر رہا ہوں کہ ان سے پہلے میں نہ مروں, 63 سال کے سے عمر بڑھے گی تو پھر میں دیکھوں گا. تو وہ جو ہے جب تمہیں کہہ دیا کہ 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم 20 باڈی گارڈ لے کے کیا کر رہے ہو؟ کیوں لے کے گھوم رہے ہو باڈی گارڈ؟ کہہ دیا نا تمہیں, بشارت دے دی نا پروفٹ نے کہ بھائی 63 سال میں مرو. تو اب تو شیر کی طرح تم دھندا نہ دے کرو, کھلے عام گھومو. تم باڈی گارڈ لے کر, کا مطلب یہ ہے کہ تم اسباب پہ ایمان لگتے ہو. اور جب تک بڑے آدمی اسباب پہ سے ایمان نہیں اٹھائے گا, عام آدمی جو ہے وہ غریب آدمی جو ہے اس کے پاس تو بےچارے پاس ہے ہی نہیں نا اسباب. وہ کیا وہ کیا, وہ تو کہہ رہے یار یہ خود تو مزے کر رہے ہیں, مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کروں؟ یا تو مجھے الو بنا رہے ہیں, یا یہ کہ مجھ پہ لعنت ہے اللہ کی, اللہ کا فضل دیکھو اس کے اوپر ہے, ٹوئن کیب ہے اس کے پاس, اتنا بڑا گھر ہے, اتنی بڑی گاڑی ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنا موٹا ہے یہ, میں دیکھو کتنا دبلا ہوں, تو یہ میں بھی موٹا ہونا چاہیے. موٹا ہونے میں اللہ کا فضل, اللہ کا فضل وزن میں تلاش کروں. تو وزن میرا تو اتنا کم ہے,
مشین میں جب وزن کرتا ہوں لانت دیتی ہے مشین. یہ مشین بچوں کے لیے نہیں. تو وہ جو ہے بچوں جتنا وزن ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں بڑے آدمی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. جس علمیت کا جو جائز نمائندہ ہوتا ہے اس کو اس علمیت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے. مارکس کہتا تھا کہ میں سوشلسٹ ہوں تو وہ آلو ہی کھاتا تھا, اس لیے کہ سوشلسٹ آلو کھاتے تھے, مزدور آلو کھاتے تھے تو وہ ابھی آلو ہی کھاتا تھا. اس کی بیوی کو فقیر کی اولاد نہیں تھی, گورنر ہینوور کے گورنر کی بیٹی تھی. آلو کھا کے اپنے ایلیمنٹری کنال ڈسٹروائے کر دیا اور وقت سے پہلے مر گیا. اتنا تگڑا آدمی تھا, چوڑا شولڈر, اتنا بڑا تھا. تو جس علمیت کے تم ماننے والے اس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. تم کہہ رہے ہو غریب آدمی عمل کرے, بےچارا وہ تو کر ہی رہا ہے عمل. فخر اختیاری اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ کہو پہلے میں ایک ادارہ بنا لوں گا بہت بڑا تھا, بڑے ادارے کے اندر کبھی بڑا آدمی پیدا نہیں. بڑا آدمی ہمیشہ برے حالات میں پیدا ہوتا ہے, اور جو جتنا مزے میں رہتا ہے وہ مور سویٹ ان پیس لیس بلڈ ان وار. تو جنگ میں اس کا کم خون بہتا ہے جو زندگی میں پسینہ بہاتا ہے. امن میں جو پسینہ بہاتا ہے جنگ میں اس کا خون نہیں بہتا. کیوں؟ جو پسینہ بہایا ہوگا. تو آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سائم کی طرح ہونا چاہیے. سائم کی طرح, سائم جو ہے وہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا. اس گھوڑے کو سائم کہتے ہیں. روزے دار کے لیے بھی سائم کا لفظ اس لیے. اس گھوڑے کو رکھا جاتا ہے بھوکا کئی کئی دن, مارتے ہیں اس کو, دوڑاتے ہیں اس کو, کھانا نہیں دیتے کئی کئی دن, پانی نہیں دیتے کئی کئی دن. اس کی ہڈیاں اس کے مسلز ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح, اور پسینہ اس کے جسم سے بہتا ہے. پھر وہ جاتا ہے جنگ میں لڑتا ہے, اور وہاں پہ کھڑا رہتا ہے جہاں پہ شیر بھی نہیں کھڑا رہ سکتا, ادھر وہ کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کئی سال میں وہ ٹرینڈ ہوا ہوتا ہے. جب خالد بن ولید جب میرے خیال میں یمامہ میں یا یرموک میں مسلمانوں کو مار پڑی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہاتھی تو انہوں نے دیکھے نہیں ہے گھوڑوں نے. تو حضرت خالد بن ولید ہی واز ٹرینڈ ٹو ٹرین ہارسز فار وار. انہوں نے کہا یہ ایک راہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی دن میں سسٹین کر لو کسی طرح, دن میں دن گزار لو, رات میں اس مسئلے کو حل کر لیں گے. رات ہی کو انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ کپڑا ڈال کے اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے بیچ میں خوب چلا. گھوڑے خوب شروع میں خوب ڈرے خوب ڈرے, اس کے بعد رات بھر میں ان کا ڈر نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب صبح جا کے ہاتھیوں کی سوڑے کاٹ دے گا. تو گھوڑا ہاتھی کے قریب پہنچا, اس کو ٹرین کرنے والا ہونا چاہیے. تو عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ سائن کی طرح ہوتا ہے, گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. اس کی پشت پہ کون سوار ہے اصل ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. عام آدمی کو کوئی کنڈیم نہیں کرتا, وہ بیچارہ غریب ہے, مظلوم ہے, اس کو تم جو بول دو تو وہ کرنا شروع کر دیتا. اس کی پشت پہ کون سوار ہے؟ اس کی پشت پہ خالد بن ولید سوار ہے تو وہ صفوں کے صفے الٹ کے رکھ دے گا. لیکن ایسے بھی تو ہوتے ہیں, جب پشت کے اوپر ہلکا بیٹھا ہے تو سائن کتنا بھی دار تو روک کر بھاگ جائے گا, کیونکہ زین تو اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے بعد میں ہوتی ہے نا. پشت پہ جو بیٹھا ہوا ہے بھاگ رہا ہے تو میں بھی بھاگ جاتا ہوں, سبھی بھاگ رہے ہیں, لیکن بھاگتے بھی نہیں ہے. اور پشت پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو امت کی پشت پہ کون بیٹھا ہوا ہے یہ ذمہ داری ہے. امت کا کوئی پرابلم نہیں ہے, امت ابھی بھی اچھائی کا ساتھ دے گی اور قربانی بھی دے گی اور برداشت بھی کرے گی. پشت پہ جو بیٹھا ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. پشت پہ بیٹھنے والے کو اس قابل ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ اللہ نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہوا, یا ٹھیکے پہ نہیں دیا ہوا, کوئی آ کے بیٹھ جائے. کمزور سوار کو گھوڑا کبھی اپنی پیٹھ پہ نہیں برداشت کرتا, پٹک دیتا ہے. تو یہ جو بیٹھتے ہیں پشت کے اوپر لوگوں کی, پٹک دیتی ہے نا, لوگ اٹھا کے پٹک دیتے ہیں. دیکھو کوئی بھی آدمی اللہ رسول کی بات کر رہا ذرا بدماشی کرے پٹک دیتے ہیں نا لوگ اس کو.
साक्षात नहीं। अगर तुम एक बदमाशी कर लो, हम सब बदमाश हैं और एक आदमी कहे बदमाशी सबसे नेकी का काम है, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। बदमाशी तो बदमाशी का ही काम है, हम लोग का बदमाश है ये हमसे बड़ा बदमाश है, क्योंकि बदमाशी को अच्छा ही कह रहा है, फौरन उसको पटक देते हैं। वो समझते हैं ना खुश होंगे लोग, खुश नहीं होते लोग, लोग कहते हैं हमारे से भी ज्यादा बदमाश है, हम तो सिर्फ बदमाश है। ये कह रहा है बदमाशी अच्छी चीज होती है, बदमाशी गंदी बात होती है, सबको पता है। तो पुश्त पे बैठने वाले को उस पर फायदे, और पुश्त पे अगर वो वह नहीं है तो लोग उसको पटक देंगे, उसे परेशानी की जरूरत नहीं। 10-12 साल बदमाशी करेगा और कितना करेगा, पटक देते हैं, भूल जाते हैं उसको, लोग भूल जाते हैं उसको। लेकिन जो पुश्त पे बैठा होता है ना मजबूत, उसको 500-500 साल तक लोग नहीं भूलते, उसके लिए लोग कुर्बानी देते, उससे लोग मोहब्बत करते, उसके असरात पड़ते हैं, कई नस्लों के ऊपर उसके असरात पड़ते हैं। वो आदमी इसलिए कि वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, क्योंकि ये मुश्किल काम है, इसलिए आम आदमी के बस का नहीं है काम, ये बड़े आदमी के बस का काम है। जब बड़ा आदमी पैदा होगा तो बड़ी तहजीब पैदा हो जाती है, इसको मसला नहीं। ठीक है, आज यहीं पर रोक लेता है।